आगे देखिए बेसबक फसलुन वयंजुरु रजुलु मिनर रजुलि सिवा मा बैन सुर्रतिहि इला तहत रुकबतिहि अस्सुर्रतु लैसत बिऔरतिन इंदना वर्रुकबतु औरतुन व इंद शाफिई रहिमहुल्लाह अलल अक्सि व मिन इरसिहि व अमतिहि अलहलाल इला फर्जिहिमा व मिन महरमिहि इलर रअसि वल वजहि वस्सद्रि वस्साकि वल अज़ुदि इन अमीन मिन शहवती ही व इल्ला फला। किताबुल कराहिया चल रही है और आज हम फसल पढ़ेंगे कि किसी शख्स का दूसरे शख्स के बदन के कितने हिस्से को देखना जायज है और कितने को देखना जायज नहीं। याद रखिए नजर के जो मसाइल हैं, देखने के मसाइल जो हैं, वो चार किस्म पर हैं। नंबर एक, मर्द का औरत को देखना। नंबर दो, मर्द का मर्द को देखना। नंबर तीन, औरत का औरत को देखना। नंबर चार, औरत का मर्द को देखना। सूरत समझ में आ रही है? कितने किस्म पर है? चार। मर्द का औरत को या मर्द का मर्द को देखना और औरत का औरत को या औरत का मर्द को देखना, तो ये चार किस्म पर है और ये तफसील यहां बयान करेंगे। और इसमें से पहली किस्म जो है मर्द का औरत को देखना, ये फिर चार किस्म पर है कि मर्द या तो देखेगा अजनबी औरत को तो कितना देख सकता है, या मर्द देखेगा अपनी बीवी या बांदी को उसके कितना बदन का हिस्सा देख सकता है, या मर्द का देखना अपनी महरम औरतों को उनके बदन का कितना हिस्सा देख सकता है, या मर्द का देखना गैर की बांदी को। सूरत समझ में आ रही है? मर्द का औरत को देखना इसमें फिर तफसील है कि वो चार किस्म के मसाइल आएंगे। नंबर एक, क्या मर्द का अजनबी औरत को देखना। नंबर दो, अपनी बीवी या बांदी को देखना। और नंबर तीन, मर्द का अपनी महरम औरतों को देखना। और नंबर चार, मर्द का गैर की बांदी को देखना। तो ये सारी तफसील वो बयान करेंगे इस फसल के अंदर। भाई फुकहा पर अल्लाह करोड़हा रहमतें नाजिल फरमाए कि उन्होंने कुरान और हदीस से मसाइल का इस्तेमबाद करके एक छोटे से छोटे मसले को भी बेहतरीन तरतीब के साथ अपने मकाम पर दर्ज फरमा दिया। अब जब हमें कोई मसला देखना होता है उस किताब का वो बाब निकालते हैं, वो फसल निकालते हैं और हमें वो मसला आराम से मिल जाता है। हालांकि इन्होंने उम्रें गुजार दी भाई एक एक मसले के लिए इतनी मेहनत की कि इंसान हैरान रह जाता है भाई। बाज़ औक़ात एक एक मसले के लिए फुकहा बीसियों मरतबा कुरान पढ़ते थे शुरू से आखिर तक। और हमारी और आपकी तरह नहीं कि तिलावत करते जा रहे हैं, नहीं नहीं, गौर करते हुए जा रहे हैं कि किस आयत से किसी जगह से यह मसला तो नहीं मालूम हो रहा। तो कई कई दफा कुरान बीसियों दफा पढ़ने के बाद जाके फिर एक जगह अल्लाह ज़हन खोल देते कि हाँ ये है उस मसले की दलील, उनको कहीं ना कहीं वो मिल जाती थी भाई। देखिए अब किताब पर भाई फसलुन अहादा फसलुन ये फसल है। वयंजुरु रजुलु मिनर रजुली और देख सकता है मर्द मिनर रजुली मर्द में से सिवा मा बैन सुर्रति ही इला तहत रुकबति ही इलावा वो जो बीच है बैन सुर्रति ही उसकी नाफ के इला तहत रुकबति ही उसके घुटने के नीचे तक, यानी नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक इसके अलावा बाकी जो बदन का हिस्सा है तो एक मर्द दूसरे मर्द के इस हिस्से को देख सकता है। और याद रखिए ये जो नाफ है ये हमारे नजदीक ये औरत नहीं, औरत का लफ्ज ही बोलेंगे भाई, औरत सतर को कहते हैं, यानी बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना जरूरी है, छुपाना जरूरी है, जिसका दूसरों के सामने जाहिर करना ऐब हो उसको औरत कहते हैं अरबी जुबान में। और देखो मालूम हुआ उर्दू जुबान की फजीलत के खातून को भी औरत कहते हैं भाई, खातून को भी क्या कहते हैं? औरत। मालूम हुआ इसका भी जाहिर करना ऐब है कि इसको पर्दे में रहना रखा जाए, छुपा कर रखा जाए। تو ناف جو ہے ہمارے نزدیک وہ ستر میں داخل نہیں، اس کا چھپانا ضروری نہیں، البتہ گھٹنے جو ہیں وہ ستر کے اندر داخل ہیں، وہ عورت ہیں، ان کو چھپایا جائے گا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول اس کے برعکس ہے، ان کے نزدیک ناف جو ہے وہ عورت ہے اور گھٹنے عورت نہیں ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وَيَنظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِوَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى تَحْتِ رُكْبَتِهِ، اور دیکھ سکتا ہے ایک مرد دوسرے مرد کا اس کی ناف اور گھٹنوں کے نیچے تک کے حصے کے علاوہ کو. السُرَّتُ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ عِنْدَنَا، ناف جو ہے وہ ہمارے نزدیک عورت نہیں ہے، یعنی ستر نہیں ہے. وَالرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ، اور گھٹنا جو ہے وہ ستر ہے، تو گھٹنے کو چھپا کر رکھا جائے گا. وَعِنْدَ شَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً عَلَى الْعَكْسِ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے برعکس ہے، یعنی ناف جو ہے وہ عورت ہے ان کے نزدیک اور گھٹنا عورت نہیں. وَمِنْ عِرْسِهِ وَأَمَّتِهِ الْحَلَالِ إِلَى فَرْجِهِمَا، میری کتاب میں عرس لکھا ہے، عرس نہیں بھائی، عین کے نیچے کس زیر ہونی چاہیے. وَمِنْ عِرْسِهِ، عرس کہتے ہیں بیوی کو اور عرس خاوند کو بھی کہتے ہیں. تو بیوی کی نسبت سے بولیں گے تو عرس سے مراد ہے اس کا خاوند، اور مرد کی نسبت سے بات کریں گے تو عرس جو ہے وہ اس کی بیوی ہے بھائی. تو وہ مِنْ عِرْسِهِ، اور مرد جو ہے وہ اپنی بیوی میں سے. وَأَمَّتِهِ الْحَلَالِ، اور حلال باندی میں سے. الا فرجہما، ان کی شرمگاہ کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے، یعنی مرد کا اپنی بیوی کے یا اپنی باندی کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے شرمگاہ کی طرف دیکھنا جائز ہے بھائی، جب اس کے ساتھ وتی کرنا جائز ہے تو نظر تو اس سے کم درجے کا ہے، لہذا وہ بطریق اولا جائز، لیکن فقہا فرماتے ہیں دیکھنا نہیں چاہیے بھائی. مرد اور عورت آپس میں صحبت کریں، ہم بستری کریں، تو میاں بیوی کو اپنا ایک دوسرے سے جہاں تک ہو سکے اپنے بدن کو چھپانا چاہیے بھائی. حدیث آئی ہے بھائی حدیث میں کہ چھپانا چاہیے، لیکن بہرحال جائز ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَمِنْ عِرْسِهِ وَأَمَّتِهِ الْحَلَالِ، یہ الحلال صفت ہے اما کی بھائی، اور وہ باندی جو اس کے لیے حلال ہو. یاد رکھو ہر باندی انسان کے لیے حلال نہیں. آپ کوئی باندی خرید کر لائیں اور آپ کہیں یہ باندی میرے لیے حلال ہے، نہیں بھائی نہیں، اس کی شرائط ہیں، وہ ان کا خیال رکھنا پڑے گا، پھر ہی حلال ہوگی. نمبر ایک، کہ وہ باندی مسلمان ہونی چاہیے یا اہل کتاب میں سے. اگر وہ مشرکہ ہے یا مجوسی ہے تو اس کے ساتھ وہ جائز نہیں، انسان کے لیے اس کے ساتھ جیسے مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اسی طرح مشرکہ اور مجوسی عورت کے ساتھ، باندی کے ساتھ وتی بھی مالک کے لیے جائز نہیں ہے بھائی. نیز باندی خرید کر لایا ہے وہ کسی کے منکوحہ نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ آقا کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی باندی کا کسی سے نکاح کروا دے، نکاح وہ کروا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی نکاح کرے گا یہ باندی اب اس آقا پر حرام ہو گئی، اس نے اس کو کسی کے عقد میں دے دیا، کسی کی زوجیت میں دے دیا، اب اس کے لیے اس سے وتی کرنا حرام ہے بھائی. اور اسی طرح اگر مشترکہ باندی ہو وہ بھی انسان پر حرام ہے. آپ نے اور زید نے مل کر ایک باندی خریدی ہے، آدھے پیسے آپ نے مثلا ملائے آدھے زید نے، تو اب یہ نہیں کہ دونوں کے لیے وتی حلال، نہیں بھائی دونوں کے لیے وتی حرام ہے. جب تک باندی کے کامل مالک انسان نہیں بنے گا اس کے لیے اس پر اس کے ساتھ وتی بھی حلال نہیں ہے بھائی، کامل مالک ہو. اسی طرح اگر باندی کو مکاتب بنا دیا تو اس کے ساتھ بھی وتی حرام ہے. مکاتب آپ جانتے ہیں وہ غلام جس کو آقا یہ کہہ دے کہ اتنے پیسے اتنی مدت میں لے آؤ تو تم میری طرف سے آزاد ہو. اب یہ جو غلام ہے یہ معاملات میں آزاد کی طرح ہو گیا، با اختیار ہو گیا. اب آقا اسے باندھی ہے تو اسے وتی نہیں کر سکتا، اور نیز باندی اور غلام ان سے خدمت نہیں زبردستی لے سکتا، وہ خود اپنی مرضی سے خدمت کر لے، ان کی وہ کر سکتے ہیں, لیکن زبردستی ان سے جیسے غلام سے خدمت لی جاتی ہے اور باندی سے, ان سے زبردستی خدمت نہیں لے سکتا. یہ جائیں گے جا کر پیسے کمائیں گے, ادائیگی کریں گے اور اپنے آپ کو آزاد کروائیں گے. تو یہ جو عقد ہوا آقا کا غلام یا باندی سے کہ اتنے پیسے اتنی مدت میں لے آؤ تو تم آزاد ہو, اس عقد کو عقد کتابت کہتے ہیں. یہ نہیں کہ اس میں لکھنا ضروری ہے, بس اس عقد کا نام ہی کیا ہے, عقد کتابت, چاہے لکھا جائے چاہے نہ لکھا جائے بھائی. تو لہذا وہ باندی جس کو مکاتبہ بنا دیا اس کے ساتھ بھی آقا کے لیے وتی حلال نہیں ہے بھائی. تو دیکھا کئی صورتوں آپ کئی صورتیں آپ نے پڑھ لی کہ بعض اوقات باندی مالک پر حلال نہیں رہتی, اسی لیے کہا وَأَمَّتِهِ الْحَلَالِ, اس کی وہ باندی جو اس کے لیے حلال ہو اس کے فرج شرمگاہ کی طرف دیکھنا جائز ہے, ویسے جائز نہیں. یاد رکھنا آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا یہ دواعی وتی میں سے ہے. کس طرف؟ یہ وتی تک لے جانے والے ہیں, وتی تک پہنچانے والے ہیں, اور جب وتی حرام تو دواعی وتی بھی حرام ہے. تو لہٰذا ان کی طرف نہیں دیکھ سکتا جب یہ حلال نہ ہو بھائی. اور بعضوں نے بعض شارحین نے حلال کو عرص کی بھی صفت بنایا کہ دونوں کی صفت بن سکتی ہے کہ اپنی حلال بیوی کی شرمگاہ کی طرف دیکھ سکتا ہے بھائی. بیوی تو ہوتی حلال ہے, حرام ہونے کا کیا معنی؟ کہتے ہیں بھائی بعض اوقات بیوی بھی حرام ہو جاتی ہے. جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے بھائی, اس کو اپنی ماں بہن وغیرہ کے ساتھ تشبیہ دے دے, آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا اصول فقہ کے اندر, تو اس کو تو کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے میرے لیے, یا میری بہن کی طرح ہے, یا انتی علی کا ظاہری امی, تو یہ زہار ہے بھائی, زہار ہے. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ انسان کو کفارہ دینا پڑتا ہے پھر بیوی حلال ہوگی, جب تک بیوی حلال نہیں ہے بھائی. تو اس لیے حلال کہہ کر اس حرام کو نکال دیا جو جس سے زہار کیا ہے. تو مرد دیکھ سکتا ہے من عرسی ہی اپنی بیوی میں سے, و امتی ہل حلالی اور اپنی حلال باندی میں سے, الا فرجی ہی ماں ان کی شرمگاہ کی طرف, وَمِن مَحْرَمِهِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقِ وَالْعَضُدِ, اور اپنی محرم عورتوں میں سے, محرم وہ عورت جس کے ساتھ شریعت نے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام قرار دیا ہو, وہاں نکاح کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. جیسے اپنی بیٹی ہے, اپنی ماں ہے, بہن ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے وغیرہ, نانی ہے, دادی ہے, یہ سب کیا ہیں؟ محرم ہیں. اور اسی طرح بھائی بہنوں کی جو اولاد ہیں, بھانجی بھتیجی وغیرہ, یہ سب کیا ہیں؟ محرم ہیں, کیونکہ بھائی بہنوں کی اولاد اپنی اولاد کی طرح ہی ہے بھائی. تو یہ سب محرم ہیں, اور محرم کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت ہی نہیں. تو اب اس محرم میں سے, عورت میں سے کتنا بدن کا حصہ انسان دیکھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں وَمِن مَحْرَمِهِ, اور اپنی محرم میں سے, إِلَى الرَّأْسِ, اس کے سر کی طرف دیکھ سکتا ہے, وَالْوَجْهِ, اور چہرے کی طرف, وَالصَّدْرِ, اور سینے کی طرف, وَالسَّاقِ, اور پنڈلی کی طرف, وَالْعَضُدِ, اور بازو کی طرف. عضد کہتے ہیں یہ کندھے سے لے کر کوہنی تک جو بازو کا حصہ ہے بھائی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عضد. اس کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے محرم عورتوں میں سے, لیکن شرط ہے ان امینہ من شہوتی ہی, اگر وہ محفوظ ہو اپنی شہوت سے, یعنی شہوت کا خوف نہ ہو پھر جائز ہے, اور اگر شہوت کا خوف ہو تو کہتے ہیں وہ الا فلا, اگر اپنی شہوت سے محفوظ نہ ہو تو پھر اس کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے بھائی. تو محرم عورتوں کے سر, چہرے, سینے, پنڈلی اور بازو کی طرف دیکھنا جائز. وجہ یہ کہ انسان گھر میں آتا جاتا ہے, یہ گھر میں خواتین ہوتی ہیں, یہ کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں, تو کبھی کچھ بدن کا تھوڑا سا حصہ کھلا ہوگا, کبھی دوسرا حصہ کھلا ہوگا, کام کاج کے کپڑے پہنے ہوں گے, انہوں نے کام میں مصروف ہوں گی, تو شریعت نے اس میں آسانی کر دی بھائی، کہ یعنی ایسی یہ نظر پڑتی ہے، یہ گناہ کی نظر نہیں ہے بھائی، لیکن شرط وہی ہے کہ انسان کیا ہو، اپنی شہوت سے محفوظ ہو. یہ شرط ہر جگہ آپ نے یاد رکھنی ہے. شہوت سے اگر محفوظ نہیں، پھر بازو کی طرف، پنڈلی کی طرف، سینے کی طرف دیکھنا جائز نہیں. یہ جو چیزیں انہوں نے ذکر کر دی، ان کی طرف دیکھنا جائز نہیں. یہ معنی ہے وَمِن مَحْرَمِهِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقِ وَالْعَضُدِ إِنْ أَمِنَ مِنْ شَهْوَتِهِ وَإِلَّا فَلَا. اور اپنی محرم میں سے اس کے سر کی طرف اور اس کے چہرے کی طرف اور اس کے سینے کی طرف اور اس کی پنڈلی کی طرف، والعضدی اور اس کے بازو کی طرف اور بازو کی طرف، ان امین من شہوتہ، اگر وہ شخص اپنی شہوت سے محفوظ ہو، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر نہیں، یعنی پھر نہیں دیکھ سکتا. وَإِلَّا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ جو ہے اس سے پہلے اگر واو آ جائے تو پھر یہ حرف استثناء نہیں ہے. کوئی آپ سے پوچھ لے کہ یہ جو اللہ آیا یہ کون سا اللہ ہے، مستثنا متصل کے لیے ہے یا منقطع کے لیے ہے، اور آپ غور کرنا شروع ہو جائیں، نہیں بھائی، آپ فوراً جواب میں کہیں گے کہ یہ اللہ استثناء والا نہیں ہے، اس سے پہلے واو آیا ہے اور ہم نے پڑھا ہے کہ یہ دراصل ان اور لا سے مرکب ہے، تو اس نون کو بھی لام کر کے لام میں کیا کر دیا گیا، ادغام. ایوا ان لم یکن کذالک، اگر ایسا نہ ہو، یعنی شہوت سے محفوظ نہ ہو، فلا تو ای فلا ینظرو، پھر وہ نہیں دیکھ سکتا. ولا الى الظهر والبطن والفخذ، اور نہیں دیکھ سکتا الى الظهر، ان کی پشت کی طرف، والبطن اور پیٹ کی طرف، والفخذ اور ران کی طرف، ان کی پشت پیٹ اور ران کی طرف نہیں دیکھ سکتا. کامتی غیری ہی، جیسے کسی دوسرے کی باندی، یعنی جیسے دوسرے کی باندی میں، غیر کی باندی میں بھی یہی، غیر کی باندی کا وہی حکم ہے جو اپنی محرم کا حکم ہے. اپنی محرم عورت کے بدن کا جتنا حصہ دیکھنا جائز ہے، اتنا ہی حصہ غیر کی باندی کا دیکھنا بھی جائز ہے. اور اپنی محرم کے پشت پیٹ اور رانوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں، تو غیر کی باندی کی بھی ان حصوں کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے بھائی. دراصل غیر کی باندی میں بھائی تخفیف ہے، باندی کے معاملے میں شریعت نے آسانی رکھی ہے. وجہ یہ کہ باندی کو رکھا جاتا ہے گھر میں کام کاج کے لیے، تو وہ گھر میں کام کاج کرے گی، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر کام کاج کر رہی ہے تو وہ ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کے لیے حلال بھی ہو. ہو سکتا ہے آپ کی اور زید کی مشترکہ ہو، ایک دن آپ کے گھر کام کرتی ہے، ایک دن اس کے گھر کام کرتی ہے، یا آپ نے اس کو مخاطبہ بنایا لیکن وہ کام کرنے آ گئی پھر بھی آپ کی کچھ نہ کچھ مدد کر رہی ہے، یا آپ نے کسی کے نکاح میں دے دیا ہے تو کام تو وہ آپ ہی کا کرے گی، خدمت تو آپ ہی کی کرے گی. باندھی جب کسی کے منکوحہ ہو جائے، کسی سے نکاح کر دیں، تو یہ معنی نہیں کہ وہ خاوند کی خدمت کرے گی، نہیں نہیں، خاوند کے لیے صرف صحبت جائز ہے اس کے ساتھ، باقی آقا کی مرضی ہے، سارا دن اس سے خدمت لیتا رہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا ہو سکتا ہے وہ ایسی باندھی ہے جو آپ کے لیے حلال نہیں، تو وہ غیر کی باندھی جیسا ہی حکم ہو گیا اس کا بھی، یا غیر کوئی کبھی تو باندھی سے گھر میں بھی کام کاج لیا جاتا ہے، پھر کسی دوسرے کی طرف کسی کام کے لیے بھیجنا ہو تو باندھی ہی کو بھیجتے ہیں گھر سے باہر بھی کاموں کے لیے، کہ یہ چیز لے جاؤ فلاں کو دے آؤ، یا فلاں کے گھر سے فلاں چیز لے آؤ. تو یہ باندھی کا آنا جانا گھروں میں ہوتا ہے، لہذا وہاں شریعت نے آسانی فرما دی، اور غیر کی باندھی کا وہی حکم ہے جو اپنی محرم عورت کا ہے. جیسے محرم عورت کے بدن کے کئی حصوں کو دیکھنا جائز، اسی طرح غیر کی باندھی کے کئی حصوں کو دیکھنا جائز، لیکن شرط وہی ہے کہ شہوت سے کیا ہو، محفوظ ہو. تو کہتے ہیں ولا الى الظهر والبطن والفخذ، پشت اور پیٹ اور رانوں کی طرف نہیں دیکھ سکتا. کامتی غیری ہی، جیسے کسی، جیسے اپنے غیر کی باندھی ہے، یہ یوں ترجمہ کر لو، کامتی غیری ہی، جیسے اپنے علاوہ کی باندھی ہو. فإن حکم امتی الغیری حکم المحرم، محرم نہیں محرم ہے، محرم بھائی. فإن حکم امتی الغیری، اس لیے کیونکہ غیر کی باندھی کا حکم جو ہے حکم المحرمی، کس کا حکم ہے، کس کے حکم کی طرح ہے، محرم کے حکم کی طرح ہے. فإن یہ جگہ جگہ عبارتوں میں آتا ہے، یہ فا آتی ہے، اور فا کے ذریعے دیکھو متن میں، دیکھو متن مختصر ہوتا ہے، متن مختصر. متن میں صرف اتنا کہا کا امتی غیری ہی, جیسے کہ غیر کی باندی ہوتی ہے. سارا مسئلہ اسی سے خود ہی سمجھ میں آ گیا کہ اپنی کہ غیر کی باندی کا وہی حکم ہے جو کس کا حکم ہے, محرم کا. اور محرم کے پیچھے تفصیل بیان کر دی ساری. تو دیکھو کا امتی غیری ہی سے غیر کی باندی کے پوری تفصیل سمجھ میں آ گئی. لیکن شارح آگے اس کی مزید شرح کر رہے ہیں. فَإِنَّ حُکْمَ أَمَتِ الْغَيْرِ حُکْمُ الْمَحْرَمِ, یہ شرح کا حصہ ہے, متن کا حصہ نہیں. تو یہ اس کی شرح کر رہے ہیں کہ غیر کی باندی کا وہی حکم ہے جو اپنی محرم کا ہو. اور یاد رکھو میں بات کر رہا تھا یہ فا کی, یہ فا جگہ جگہ عبارتوں میں آتی ہے. آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ فا جو ہے علت بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے. کس لیے آتی ہے؟ اس کے بعد کبھی کسی مسئلے کی علت اور وجہ ذکر کی جاتی ہے. لہذا اس طرح کے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ اگر علت ذکر کی جا رہی ہو تو وہاں فا کا ترجمہ کیونکہ کے ساتھ کریں, کیونکہ یا اس وجہ سے. دیکھو فَإِنَّ حُکْمَ أَمَتِ الْغَيْرِ حُکْمُ الْمَحْرَمِ, کیونکہ دیکھا, کیونکہ غیر کی باندی کا حکم حکم المحرمی, وہ محرم کا حکم ہے, اس جیسا حکم ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ یا فَإِنَّ, اس وجہ سے کہ غیر کی باندی کا حکم حکم المحرمی, وہ محرم کے حکم کی طرح ہے. تو اس فا کا ترجمہ بہت سے مواقع پر آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ یا اس وجہ کے ساتھ آپ ترجمہ کریں گے تو بڑا پیارا ترجمہ ہو جائے گا. لیکن اگر فا کا عام ترجمہ جو طلبا کرتے ہیں تو پھر تو ترجمہ یہ ہوگا فَإِنَّ حُکْمَ أَمَتِ الْغَيْرِ, پس باندی کا حکم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پاس نہیں, کیونکہ یہ علت بیان کر رہے ہیں, اس کی علت بیان کر رہے ہیں, اس پر تفریح نہیں کر رہے. فَإِنَّ حُکْمَ أَمَتِ الْغَيْرِ حُکْمُ الْمَحْرَمِ, کیونکہ غیر کی باندی کا حکم حکم المحرمی, محرم کے حکم کی طرح ہے. لِضَرُورَتِ رُؤْيَتِهَا فِي ثِيَابِ الْمِحْنَتِ, لِضَرُورَتِ رُؤْيَتِهَا, بوجہ اس کی دیکھنے کی ضرورت ہونے کے. فِي ثِيَابِ الْمِحْنَتِ, سیاب کپڑے, سیاب المحنہ کہتے ہیں کام کاج کے کپڑے, کام کاج کے کپڑے. ایک آپ عام لباس پہنتے ہیں باہر کے لیے تو اس میں صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں, بعض اوقات لباس کے اوپر زینت کے لیے بھی کوئی چیز واسکٹ وغیرہ یا اور چیز پہن لیتے ہیں. اور ایک ہے کام کاج کے وقت, تو کام کاج کے وقت انسان ہلکا پھلکا لباس پہنتا ہے جس سے کام کرنے میں آسانی ہو. تو باندی نے تو کام کاج کرنا ہے تو اس نے بھی کام کاج کے ہلکے کپڑے پہنے ہوں گے, تو بدن کے کچھ نہ کچھ حصے پر نظر پڑے گی, نظر آئے گا. تو بتلا دیا کہ اسی لیے اس کا حکم اپنی محرم کے حکم کی طرح ہے. یہ معنی لی ضرورتی رؤیتہا فی ثیاب المحنتی, بوجہ اس کو دیکھنے کی ضرورت, دیکھنے کی حاجت کی وجہ سے کام کاج کے کپڑوں میں, یعنی اس کام کاج کے کپڑوں میں اس کو دیکھنے کی حاجت پڑتی ہے, ضرورت ہے. اس کے بغیر معاملات مشکل ہو جائیں گے. اگر آپ باندی پر بھی اسی طرح کا احکام کر دیں جیسے اجنبی عورت کے ہیں تو پھر تو لوگوں حرج میں پڑ جائیں گے, باندی کو کہیں ادھر ادھر بھیج نہیں سکتے بھائی. تو اس میں ضرورت ہے. وَمَا حَلَّ نَظَرًا مِّنْهَا حَلَّ مَسًّا, وَمَا, اور وہ حصہ جو کہ حَلَّ حلال ہے, نَظَرًا بیتبار دیکھنے کے, مِنْهَا ان میں سے, حَلَّ مَسًّا, وہ حلال ہے چھونے کے اعتبار سے بھی, ہاتھ لگانے کے بھی, ہاتھ لگانے کے اعتبار سے بھی. تو یہ مِنْهَا, ہا ضمیر پیچھے جو محرم اور باندی کا ذکر آیا, غیر کی باندی کا, یہ سب اس میں داخل ہیں. یعنی محرم اور باندی کے بدن کے, غیر کی باندی کے بدن کے جتنے حصے کو دیکھنا جائز ہے اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے. اگر کسی وجہ سے ہاتھ لگتا ہے اور شہوت سے محفوظ ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. وَمَا حَلَّ نَظَرًا مِّنْهَا حَلَّ مَسًا, اور وہ جو حلال ہے دیکھنے کے اعتبار سے, وہ حلال ہے چھونے کے اعتبار سے. وَلَهُ مَسُّ ذَلِكَ إِنْ أَرَادَ شِرَاهَا, اور اگر وہ شخص اس کو, کوئی شخص باندی کو خریدنا چاہتا ہے, ویسے تو شرط لگا دی کہ جس حصے کو دیکھنا جائز اس کو ہاتھ لگانا بھی جائز, بشرطے کے شہوت سے محفوظ ہو. اور اگر شہوت سے محفوظ نہیں تو پھر دیکھنا بھی جائز نہیں اور چھونا بھی جائز نہیں. لیکن اگر ایک شخص ایک باندی کو خریدنا چاہتا ہے تو اب اس کو چاہے شہوت کا خوف ہی کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے لیے چھونا جائز ہے. وَلَهُ مَسُّ ذَلِكَ اور اس کے لیے اس کو چھونا اس حصے کو چھونا جائز ہے. ان ارادہ شراہا اگر وہ اس کو خریدنے کا ارادہ کرے. وَإِنْ خَافَ شَهْوَتَهُ اگرچہ اس کو اپنی شہوت کا خوف ہے. جب خریدنے کا ارادہ ہے پھر چاہے شہوت کا خوف ہی کیوں نہ ہو اس کو چھو سکتا ہے ہاتھ لگا سکتا ہے بھائی. وَأَمَتٌ بَلَغَتْ لَا تُعْرَضُ فِي اِزَارٍ وَاحِدٍ وَأَمَتٌ اور ایسی باندی بلغت جو بالغہ ہو جائے بالغہ ہو جائے. لا تعرضو اس کو پیش نہیں کیا جائے گا فی ازار واحدین ایک ہی ازار میں. وہ باندی جو بالغ ہو گئی ہے اس کو بیچنے کے لیے ایک ہی ازار میں یعنی صرف تہبند میں پیش نہیں کیا جائے گا. قدیم بھائی آج کل تو یہ دنیا سے جو غلامی کا دور ختم ہوا یہ سارا اسلام کی وجہ سے ہے. یہ اسلام کی برکات ہیں بھائی. وہاں پہلے تو غلام نسلوں کی نسلیں غلام ہی چلتی رہتی تھیں ان کی بھائی. اور اسلام نے ہر چیز کے اندر کہا کہ اس پر یہ جرم ہوا تو کفارے میں غلام آزاد کرو, یہ جرم ہوا تو کفارے میں غلام یا باندی آزاد کرو. اور پھر کیا غلام آزاد کرو گے تو اتنا زیادہ عظیم ثواب ہے. تو جگہ جگہ ترغیب دی اسلام نے ان کو آزاد کرنے کی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ غلامی دنیا سے ختم ہو گئی. ورنہ یہ کفار مشرکین یہ تو ابھی قریب کے زمانے میں بھی کہیں پر قبضہ کرتے تھے تو ان کو غلام بنا لیا کرتے تھے بھائی. 100-200 سال قبل تک ان کا یہی سلسلہ چل رہا تھا. تو کہتے ہیں جب باندی تو باندی کو بیچا جاتا تھا تو بیچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جو خریدار ہے اس کو دکھانا پڑتا تھا. تو کہتے ہیں اس کو صرف یوں کہو تہبند میں یا صرف شلوار میں دوسرے کے سامنے پیش کرنا جائز نہیں خریدار کے سامنے. اس لیے کیونکہ آپ کو انہوں نے مسئلہ بتلا دیا کہ اس کے پیٹ اور پشت کی طرف نظر کرنا اجنبی کے لیے جائز نہیں ہے بھائی. یہ مانا ہے وہ امتن بلاغت. امتن نکرہ ہے اور بلاغت فعل اس کے بعد آیا یہ اس کی صفت بنے گا. تو باندی سے پہلے ایسا کا لفظ ہم لے آئیں گے موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کے لیے. وہ امتن بلاغت اور ایسی باندی جو بالغ ہو گئی. لا تعرض فی ازار واحد اس کو پیش نہیں کیا جائے گا ایک تہبند میں. ومن الاجنبیت الی وجہہا وکفیہا فقط اور مرد دیکھ سکتا ہے اجنبیہ عورت میں سے الی وجہہا اس کے چہرے کی طرف وکفیہا اور اس کی ہتھیلیوں کی طرف فقط صرف اجنبیہ کے چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف دیکھ سکتا ہے. ہتھیلیاں ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں بھائی ہتھیلی تو ہاتھ کا اندر والا حصہ ہے تو وہی ہاتھ کے باہر والے حصے کا بھی وہی حکم ہے. یعنی ہاتھ کو دیکھ سکتا ہے اردو زبان کے اعتبار سے یوں کہو کس کو دیکھ سکتا ہے صرف ہاتھ کو یعنی کلائی تک بھائی کلائی جوڑ تک بس یہ ہاتھ کا حصہ. تو اجنبیہ کے چہرے کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کے ہتھیلیوں کو بھی. اور جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں قدم بھی قدم میں بھی پاؤں میں بھی ضرورت ہے تو پاؤں کو بھی دیکھ سکتا ہے. وجہ یہ کہ عورت کو بعض اوقات مختلف کام یا معاملات کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے بھائی. انسان ہے آخر کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے گھر میں کوئی ہے نہیں یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو اب اس کو معاملات کرنے کے لیے کوئی معاملات وغیرہ خرید و فروخت کوئی معاملات کرنے ہو تو بعض اوقات چہرے کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی. مثلا وہ ادھار پر کوئی چیز لے کر آتی ہے اور پتہ نہیں کہ وہ ہے کون کچھ اس طرح بعض مسائل میں تو وہاں چہرے کو دیکھنے کی گنجائش ہے. ہاتھ بھی اسی طرح ہاتھوں سے کوئی چیز کسی سے لے گی کوئی چیز دے رہی ہے ہاتھوں. اسی طرح پاؤں میں بھی ضرورت ہے کیونکہ چلے گی گھر سے نکلے گی تو یہ تو ضروری نہیں کہ اس بیچاری کے پاس ایسے جوتے ہوں جو پورے پاؤں کو ڈھانپ لیں یا اس کے پاس موزے ہوں کہ موزے پہن لے پاؤں کا ذرا حصہ بھی اس میں سے نظر ہی نہ آئے. تو لہذا وہاں ضرورت تو قدم میں بھی گنجائش ہے بھائی. اور یاد رکھو یہ بیان ہو رہا ہے ستر کا. ستر ستر وہ ہے جس کا چھپانا ضروری ہے. इससे आप ये ना कहें चेहरे का पर्दा ही नहीं है, चेहरा देख सकता है दूसरा अजनबी उसका। याद रखो पर्दा और चीज है, वो सतर पर एक जायद चीज है, सतर पर जायद। जैसे नमाज के अंदर देखो एक है सतर और एक है पर्दा। सतर तो ये है औरत का सारा बदन सतर है, नमाज में सारा बदन सतर है, सिर्फ उसका चेहरा नजर आए ठीक है, हाथ नजर आए वो ठीक है, पांव नजर आए वो ठीक है, लेकिन इससे जायद कोई हिस्सा नमाज में नजर आएगा उसकी नमाज ही नहीं होगी। मसलन देखो ये सर के बाल हैं, औरत के लंबे बाल होते हैं, लेकिन ये बाल भी किस में दाखिल हैं, सतर में दाखिल। लिहाजा एक औरत ने एक बारीक दुपट्टा ओढ़ा और उसके अंदर वो नमाज पढ़ रही है और इस दुपट्टे में से उसके बाल नजर आ रहे हैं, घर के अंदर है कोई मर्द देखने वाला नहीं है लेकिन दुपट्टे में से बाल दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लिहाजा तो इसने सतर को ढांपा नहीं पूरी तरह, लिहाजा इसकी नमाज ही नहीं होगी। तो उसके लिए फिर मोटा दुपट्टा हो जिसमें से बाल वगैरह दिखाई ना दे भाई। तो ये तो सतर है और पर्दा तो इससे जायद है भाई, पर्दा तो ये अपने पूरे बदन को वो छुपा कर रखे भाई, और खुसूसन चेहरे को भाई। बास कहते हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है भाई, नहीं ये तो सतर की बात हो रही है। पर्दे भाई सारे फितने का आगाज ही चेहरे से होता है, क्योंकि चेहरा इंसान के हुस्न व जमाल का मरकज है भाई, तो चेहरे पर ही नजर पड़ती है और वहीं से फिर खराबी का आगाज होता है, तो चेहरे का पर्दा है भाई। बात समझ में आ गई। और यहां भी देखो शर्त भी इन्होंने ऊपर जिक्र कर दी, अगर शहवत से महफूज हो फिर नजर की गुंजाइश निकलती है, बाज मौके पर हर जगह पर वो गुंजाइश नहीं है, और औरत का चेहरा हो और पर्दा ना हो तो वो मकाम शहवत भाई, जो भी मर्द की नजर पड़ेगी यकीनन वो शहवत का वहां शहवत आएगी और ये नजर हराम होगी, तो लिहाजा उसके लिए जरूरी है कि वो चेहरे को कभी पर्दा करे, उसको छुपा कर रखे। तो कहते हैं वमिनल अजनबियति इला वजहिहा वकफ्फैहा फकत, और मर्द देख सकता है अजनबी औरत में से उसके चेहरे की तरफ, वकफ्फैहा फकत और उसकी दो हथेलियों की तरफ सिर्फ। हां दाफी जाहिर रिवायत, ये किसमें है, जाहिर रिवायत में है। जाहिर रिवायत किसे कहते हैं, मैंने याद करवाया था इमाम मोहम्मद, शाबाश शाबाश, हाँ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की बहुत किताबें हैं और उनमें से जो छह किताबें हैं वो तवातुर के साथ बड़े उलमा से मनकूल हैं, तो उनमें जो मसला आ जाए वो बड़ा मजबूत है, उसमें किसी किस्म का शक और शुबा नहीं, तो उनको जाहिर रिवायत कहते हैं। और वो छह किताबें कौन सी, नंबर एक मबसूत है, मबसूत ज्यादात और सियरे कबीर सियरे सगीर, जामे कबीर और जामे सगीर भाई। तो मबसूत ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताब है। एक और मबसूत किताब भी है, वो इमाम सरखसी की है भाई, याद रखना। तो कहते हैं हादा फी जाहिर रिवायती, ये जाहिर रिवायत के अंदर है, यानी ये मसला। वान अबी हनीफा रहिमहुल्लाहु ताला अन्नहु यहिल्लु नजरु इला कदमिहा, इमाम साहब से रिवायत है कि उसके कदमों की तरफ यानी पांव की तरफ देखना भी हलाल है। मैंने बतला दिया वजह यह कि औरत को मुख्तलिफ काम काज के लिए कभी निकलना पड़ता है, तो हर वक्त उसके पास हो सकता है जूते ही ना हो, मोजे तो बड़ी दूर की बात है, तो हो सकता है। अब तो देखो अल्लाह ने आसानियां फरमा दी भाई, कपड़े किस्म किस्म के कपड़े हैं, गरीब से गरीब आदमी भी होता है उसके पास कई जोड़े होते हैं, और कदीम जमाने में तो ये कपड़े हाथ से बुने जाते थे भाई, मालदारों के पास ही होते थे, और आजकल स्वेटर कोट वगैरह पता नहीं क्या कुछ हर जगह मिल रहा है, सस्ते से सस्ते भी मिल रहे हैं। कदीम जमाने में ये शदीद सर्दी में भी लोगों के पास कुछ नहीं होता था, ज्यादा से ज्यादा एक चादर होती, चादर ऊपर ले लेते थे, वो भी किसी किसी के पास होती थी, और जो ज्यादा मालदार होता था वो भी कोई स्वेटर वगैरह उन्होंने हाथ से खरीदा है बनवाया है, बल बाज लोग तो यही अपने दो दो या तीन तीन कमीजें पहन लेते थे सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि ये चीजें इतनी आम नहीं थी। अब तो अल्लाह की رحمتیں دیکھو کہ آسانیاں ہی آسانیاں فرما دیں. اور اس زمانے میں جوتے اور موزے کا ملنا وہ تو اور بھی زیادہ مشکل کام تھا. تو لہذا ضرورت ہے کہ عورت, اسی وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ عورت کے اجنبیہ کے قدم کی طرف دیکھنا بھی جائز, کیونکہ اس میں ضرورت ہے, اس کو کام کاج کے لیے کبھی نکلنا پڑے گا. تو یہ معنی ہے کہ عن ابی حنیفہ رحم اللہ انہ یحل النظر الی قدمیہ, کہ حلال ہے دیکھنا اس کے قدم کی طرف. وقد مر فی کتاب الصلات, اور تحقیق یہ بات گزر چکی ہے کتاب الصلات کے اندر. کیا بات گزری ہے؟ کہ ان القدم لیست بعورت, ان کی قدم یعنی پاؤں جو ہے عورت کا وہ عورت نہیں ہے, وہ ستر نہیں ہے نماز میں. بھائی قلنا, صاحب شرح وقایہ فرماتے ہیں, ہم کہتے ہیں, اب اس کو رد کر رہے ہیں کہ متن میں جو آیا نا چہرہ اور ہتھیلیاں یہ ستر میں داخل نہیں, باقی سارا بدن کس میں داخل؟ ستر میں. اور امام صاحب سے ایک روایت کیا ہے کہ قدم بھی ستر میں داخل نہیں, لیکن شارح وقایہ فرمائیں گے کہ نماز میں تو ضرورت ہے, لہذا نماز کے اندر تو وہ ستر سے خارج, لیکن نماز سے باہر ضرورت نہیں ہے, لہذا نماز سے باہر وہ ستر میں داخل ہیں. تو بہرحال صاحب شرح وقایہ کے نزدیک قدم بھی ستر میں داخل ہے عام حالات میں, اس کو چھپانا ضروری عورت کے لیے. قلنا فی الصلاۃ ضرورت, ہم کہتے ہیں کہ نماز میں تو ضرورت ہے. نماز میں تو وہ بھائی رکوع سجدے وغیرہ میں وہ قدم کچھ نہ کچھ پاؤں اس کے نظر آئیں گے, تو وہ ہر وقت موزے پہن کر رکھے وہ تو مشکل ہے. اس کہتے ہیں اس میں تو ضرورت ہے. ولیس فی نظر الاجنبی الی القدم ضرورت, اور اجنبی کا اس کے پاؤں کی طرف دیکھنے میں اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. بخلاف الوجہ والکفی, بخلاف چہرے اور ہتھیلی کے, کہ ان میں ضرورت ہے, لوگوں سے معاملات کرنا پڑیں گے, کوئی چیز لینی ہے دینی ہے تو ہاتھوں سے اٹھا کر دے گی, تو وہاں ہاتھوں پر نظر پڑے گی, اس لیے وہاں ضرورت کی بنا پر شریعت کی طرف سے گنجائش ہے, ضرورت کی وجہ سے شریعت میں گنجائش ہے. وَكَذَا السَّيِّدَتُ, اور اسی طرح مالکن ہے. بھائی ایک عورت ہے اور اس کا ایک غلام ہے, وہ تو غلام مرد ہے, تو کیا اس غلام کے لیے اپنی مالکن کے بدن کا کتنا حصہ دیکھنا جائز؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ مالکن جو ہے غلام کے لیے اجنبیہ کی طرح ہے, لہذا جیسے اجنبیہ کے صرف چہرے اور ہاتھ کی طرف دیکھنے کی گنجائش ہے, غلام کے لیے بھی یہی گنجائش ہوگی, اس سے زائد گنجائش نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَقَذَا السَّيِّدَتُ, اور اسی طرح مالکن ہے. فَإِنَّهَا فِي النَّظَرِ إِلَىٰ قَدَمَيْهَا كَالْأَجْنَبِيَّتِ, اس لیے کیونکہ باندی جو ہے, دیکھا کیونکہ, فَإِنَّ کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں, کیونکہ, فَإِنَّهَا, کیونکہ مالکن جو ہے, فِي النَّظَرِ إِلَىٰ قَدَمَيْهَا, اپنے قدموں کی طرف دیکھنے کے مسئلے میں, کل اجنبیتی, کس کی طرح ہے؟ اجنبیہ کی طرح ہے, یعنی اپنے غلام کے لیے. فَإِنْ خَافَ أَيِّ الشَّهْوَةَ, اگر اس کو خوف ہو یعنی شہوت کا, تو لا ينظر الى وجهها الا بحاجت, تو پھر نہ دیکھے اس کے چہرے کی طرف مگر کسی حاجت کی وجہ سے. اجنبیہ کا چہرہ اور ہتھیلیاں انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ چہرہ اور ہتھیلیاں وہ ستر سے خارج ہیں, لیکن فَإِن خَافَ أَيِّ الشَّهْوَةَ, اگر دیکھنے والے کو شہوت کا خوف ہو, تو لا يَنظُرُ إِلَىٰ وَجْهِهَا, تو پھر اس کے چہرے کی طرف بھی نہ دیکھے, إِلَّا بِحَاجَتٍ, مگر کسی حاجت کی وجہ سے, ضرورت کی بنا پر, ضرورت کی بنا پر اجنبیہ کے چہرے کی طرف پھر دیکھ سکتے ہیں, پھر چاہے شہوت کا خوف بھی کیوں نہ ہو, لیکن جب ضرورت ہو تو دیکھ سکتے ہیں. بھئی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں مثلاً قاضی نے فیصلہ کرنا ہو ایک عورت کے خلاف, ایک عورت کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے, تو قاضی جب اس کے خلاف فیصلہ کرے گا تو قاضی اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے, تاکہ پتہ, کیونکہ وجہ یہ کہ جس کے خلاف فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کا حاضر ہونا ضروری ہے, حاضر ہونا ضروری ہے. تو اب اگر وہ عورت حاضر ہے تو قاضی اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا نا کہ یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور عورت ہے. تو یہاں اگرچہ شہوت کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو قاضی کو, پھر بھی وہ اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے تاکہ لوگوں کو انصاف فراہم کیا جا سکے. بھائی یا کوئی گواہ ہے, اس نے کسی عورت کے خلاف گواہی دینی ہے, عورت کے حق میں گواہی دے رہا ہے پھر تو چہرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, لیکن عورت کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو اس میں بھی وہ گواہ اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے تاکہ پتا چلے یہ وہی عورت ہے جس کے خلاف میں گواہی دے رہا ہوں یا یہ کوئی اور عورت کھڑی ہے. اسی طرح کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو دیکھ لے, ایک مرتبہ اس کو دیکھ لے, اور اگرچہ اس میں شہوت کا خوف ہی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ حاجت ہے لہذا شریعت نے دیکھنے کی گنجائش دی. اسی طرح باندی ہے, باندی کو خریدنا چاہتا ہے تو پھر چاہے شہوت کا خوف کیوں نہ ہو اس کی طرف چہرے کی طرف دیکھ سکتا ہے. یا کوئی شخص ہے وہ طبیب ہے, حکیم ہے, ڈاکٹر ہے, علاج کرتا ہے, اب کوئی عورت ہے وہ اس سے علاج کرواتی ہے تو اب اس کے لیے بھی وہ مرض کے مقام کو دیکھنا جائز ہے. تو کہتے ہیں فَإِنْ خَافَ أَيْشَهْوَةَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ وَجْهِهَا إِلَّا بِحَاجَةٍ, اگر اس دیکھنے والے کو خوف ہو شہوت کا تو وہ نہ دیکھے اس کے اجنبیے کے چہرے کی طرف, إِلَّا بِحَاجَةٍ مگر کسی ضرورت سے, کا قاضی يَحْكُمُ جیسے وہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے, وَشَاهِدٍ يَشْهُدُ اور ایسا گواہ جو گواہی دیتا ہے, علیہا یا علیہا کا تعلق دونوں سے ہے, یحکم قاضی یحکم علیہا, قاضی کیا کر رہا ہے اس کے خلاف فیصلہ, علی ضرر کے لیے آتا ہے نا, تو قاضی یحکم علیہا وشاہد یشہد علیہا, تو یہ دونوں سے یعنی ایک یوں سمجھے ایک پر اکتفا کر لیا, ایک کے لیے محذوف نکال لیں گے بھائی, یا یہ علی سبیل البدل دونوں سے جڑے گا بھائی, پہلے ایک سے جڑ جائے گا اور پھر دوسرے, کا قاضی یحکم جیسے وہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے, وشاہد یشہد اور وہ گواہ جو گواہی دیتا ہے, علیہا اس عورت کے خلاف, ومن یرید نکاح امرأۃن اور اسی طرح وہ شخص, یہ من کا عطف بھی قاضین پر ہے, جیسے وہ قاضی جو کسی عورت کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اور جیسے وہ گواہ جو کسی عورت کے خلاف گواہی دیتا ہے, اور جیسے من یرید نکاح امرأۃن جیسے وہ شخص جو کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرتا ہے, یا او شراء امۃن وہ شخص جو ارادہ کرتا ہے کسی باندی کے خریدنے کا, یہ شراء کا عطف ہے نکاح پر, نکاح باندی کو خریدنے کا ارادہ کرتا ہے, ورجلن اور ایسا شخص, یداویہا جو کیا کر اس کا علاج معالجہ کر رہا ہے, اس عورت کا علاج معالجہ کر رہا ہے, فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَحِلُّ لَهُمُ النَّظَرُ یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے دیکھنا جائز ہے حلال ہے, مع خوف الشہوتی باوجود شہوت کے خوف کے, للحاجتی ضرورت کی بنا پر, لیکن پھر تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو اس کا علاج کر رہا ہے, فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْزِعِ مَرَضِهَا بِقَدْرِ الزَّرُورَةِ اس کے لیے چہرے کی طرف دیکھنا جائز نہیں, یہ صرف اس مقام کو دیکھ سکتا ہے جہاں پر مرض ہے, مثلا عورت کی پنڈلی پر پھوڑا ہے یا زخم ہے یا ران پر ہے تو صرف اس مقام کو دیکھ سکتا ہے جہاں پر وہ جہاں اس کو دیکھنے کی حاجت ہے علاج کے لیے. بھائی یہ معنی ہے فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْزِعِ مَرَضِهَا بِقَدْرِ ضَرُورَتِ تو وہ دیکھ سکتا ہے اس کے مرض کے مقام کو ضرورت کے بقدر, وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ جی اب عورت کا کتنا بدن دیکھ سکتی ہے اور عورت مرد کے بدن کا کتنا حصہ دیکھ سکتی ہے, اب وہ بیان کرنے لگے, وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ مِنَ الرَّجُلِ اور عورت دیکھ سکتی ہے عورت میں سے جیسے کہ مرد مرد میں سے, مرد مرد کا جتنا حصہ دیکھ سکتا تھا عورت بھی دوسری عورت کے بدن کا اتنا حصہ دیکھ سکتی ہے, یعنی ایک عورت دوسری عورت کے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس حصے کو چھوڑ کر ایک عورت دوسری عورت کے باقی بدن کو دیکھ سکتی ہے, وَكَذَا مِنَ الرَّجُلِ اور اسی طرح عورت مرد میں سے بھی اتنا حصہ دیکھ سکتی ہے, اِنْ اَمِنَتْ شَهْوَتَهَا اگر یہ محفوظ ہو اپنی شہوت سے, اگر اس کو شہوت کا خوف نہ ہو तो एक औरत को मर्द के बदन का वही हिस्सा देखना जायज है जो एक मर्द का दूसरे मर्द के बदन को देखना जायज है। मालूम हुआ एक मर्द दूसरे मर्द के बदन का जितना हिस्सा देख सकता है, औरत भी मर्द के बदन के उतने हिस्से को देख सकती है बशर्ते कि शहवत से महफूज हो, और एक औरत भी दूसरी औरत के बदन के उतने हिस्से को देख सकती है। हाँ, और शर्त वही है शहवत से महफूज हो गई। वल खसीयु वल मजबूबु वल मुखन्नतु फि नजर इलल अजनबियति कल फहली। खसी वल खसीयु वल मजबूबु, ये या मुशद्दद है। खसी जो है वो शख्स जिसके खुसियतैन निकाल दिए गए हों, यानी ना मर्द बना दिया गया हो वो। वल मजबूब, मजबूब कहते हैं वो शख्स जिसका आलय तनासुल कट गया हो, उसको मजबूब कहते हैं। मुखन्नस, मुखन्नस जिसको हेजड़ा कहते हैं भाई, जो न कामिल मर्द है न कामिल औरत है, मर्द और औरत दोनों के आजा हैं, तो उसको मुखन्नस कहते हैं। अब इनका क्या हुक्म है? खसी वो तो सोहबत कर ही नहीं सकता, मजबूब उसका आलय तनासुल कटा है वो भी नहीं कर सकता, मुखन्नस हेजड़ा है वो भी मर्द नहीं है वो भी नहीं कर सकता। तो ये इनके लिए अजनबिया के बदन के कितने हिस्से को देखना जायज है? तो कहते हैं भाई इनका हुक्म वही है जो मर्द का हुक्म है। कल फहली, फहल नर को कहते हैं, नर मुजक्कर, यहां मुराद है मर्द, ये भी मर्द की तरह ही है, मर्द वाला हुक्म है, और मर्द के लिए जितना हिस्सा देखना जायज होता था इनके लिए भी उतना हिस्सा ही देखना जायज है, यानी सिर्फ चेहरे और हथेली की तरफ भाई अजनबिया के। तो कहते हैं वल खसीयु वल मजबूब वल मुखन्नतु फि नजर इलल अजनबियति कल फहली, और खसी और मजबूब और मुखन्नस जो है फि नजर इलल अजनबियति अजनबिया की तरफ देखने में कल फहली मर्द की तरह है। वयाज़िलु अन अमतिही बिला इज़्निहा व अन इरसिही बिही। अज़ल, अज़ल इसको कहते हैं भाई जिसको कह लें कदीम जमाने की फैमिली प्लानिंग भाई, कि औलाद ना हो, औलाद ना हो। आजकल तो बहुत से तरीके आ गए, कदीम जमाने में फिर वो जब इंजाल होने लगता तो उज़्व को बाहर निकाल लेते और इखराज मनी बाहर करते थे भाई, शर्मगाह में नहीं। तो ये था, ये है अज़ल। अज़ल अब बांदी से क्या अज़ल कर सकता है? उससे इजाजत लेनी पड़ेगी। कहते नहीं, वती में बांदी का कोई हक नहीं, वती में सोहबत में बांदी का कोई हक नहीं। आका की मर्जी है, सोहबत करे ना करे उसके साथ, अगरचे उसके लिए हलाल हो, तो चूंकि वती में उसका कोई हक नहीं लिहाजा औलाद में भी उसका कोई हक नहीं, लिहाजा बांदी से बगैर इजाजत के ही वो अज़ल कर सकता है ताकि औलाद ना हो। और अपनी बीवी जो है, कहते हैं बीवी में उसकी रजामंदी और उसकी इजाजत जरूरी है, इसलिए क्योंकि जैसे ये जो वती है सोहबत, जैसे खावंद का हक है इसी तरह बीवी का भी हक है, और खावंद वती किस लिए करता है? शहवत पूरी करने के लिए और औलाद के लिए। तो बीवी के भी यही चीजें, उसका भी हक है, वो भी शहवत पूरी करने के साथ साथ औलाद की हासिल करना भी उसका मकसद होता है। लिहाजा जब बीवी का भी हक है तो अब यहां पर बीवी की इजाजत होगी तो फिर अज़ल कर सकता है, अगर उसकी इजाजत नहीं तो अज़ल नहीं कर सकता। तो कहते हैं वयाज़िलु अन अमतिही बिला इज़्निहा, और अज़ल कर सकता है अपनी बांदी से बगैर उसकी इजाजत के। व अन इरसिही, और अपनी बीवी से अज़ल कर सकता है बिही ऐ बिइज़्निहा, ये हा ज़मीर इज़्न को राजे है, उसकी इजाजत के साथ। अज़ल का माना मैंने बयान कर दिया, ये खुद बयान कर रहे हैं शरा में भी। कहते हैं अल अज़लु अन यता, अज़ल ये है कि मर्द वती करे। फ़इदा करुब इलल इंज़ाली अखराजा ज़करहू, कि जब वो करीब हो जाए इंज़ाल के तो अपने ज़कर को बाहर निकाल ले। वला युन्ज़िलु फिल फ़रज, और शर्मगाह में इंज़ाल न करे। वमा मलका अमतन बिशिरा इन औ नहवीही कल वसीयति वल इर्थी व नहवीहिमा वलौ बिकरन व मशरियतम मिनी मराअतिन औ अब्दिन औ महरमिहा। देखने के मसाइल गुजर गए भाई। اب استبرا کے مسائل بیان کرنے لگے ہیں. استبرا, جیسے بھئی ایک شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے, اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, تو وہ بیوی پھر فوراً کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی, بلکہ وہاں اس کو 3 حیض گزارنے پڑتے ہیں, عدت پوری کرنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد جب 3 حیض آ جائیں حیض والی کو اور غیر حیض والی ہے تو 3 ماہ گزر جائیں, تو پھر اس کے بعد وہ کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے. یہ اس لیے کیا شریعت نے کہ تاکہ پتہ لگ جائے کہ عورت کے رحم میں کوئی پچھلے خاوند کے اولاد وغیرہ تو نہیں, حمل تو نہیں ہے. تو اسی طرح باندی کے اندر ہے, باندی کے اندر اتنی سختی نہیں, اس میں ذرا نرمی ہے, لیکن پھر بھی وہاں استبرا کیا جائے گا. عورت میں تو اس کو عدت کہتے ہیں نا, عدت, اور باندی میں اس کو استبرا کہتے ہیں. استبرا براءت سے ہے, تو اس براءت طلب کرنا, یعنی یوں کو صفائی حاصل کرنا تاکہ اس کے رحم کی صفائی ہو جائے. 1 ماہ 1 حیض انتظار کیا جائے گا. کسی نے باندی خریدی اور خریدنے کے بعد اب یہ اسے صحبت کرنا چاہتا ہے, نہیں بھائی, فوراً صحبت نہیں کر سکتے, بلکہ 1 حیض کا انتظار کرنا پڑے گا. 1 حیض جب کامل اس کی ملکیت میں آ جائے گا اور پھر جب وہ پورا ہو جائے گا حیض, اب پتا چل گیا کہ اس باندی کے رحم میں جو ہے وہ کوئی حمل وغیرہ نہیں ہے, یہ حاملہ نہیں ہے. تو اب جب حیض پورا ہو گیا, یہ ہے استبرا, اب اس کے لیے وتی حلال ہو گئی اپنی باندی سے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو استبرا کا کیا معنی ہے؟ صفائی حاصل کرنا, صفائی, یوں کو صفائی کرنا, رحم کی صفائی حاصل کرنا, رحم کی پاکی حاصل کرنا. یاد رکھو, آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو استبرا ہے, استبرا, اس کی علت جو ہے وہ استحداث ملک ہے. توجہ ہے, یہ جو استبرا ہے اس کی علت اور وجہ جس کی وجہ سے یہ استبرا والا حکم آئے گا, کہاں آئے گا؟ آپ جانتے ہیں جہاں علت پائی جائے وہاں حکم آتا ہے, جہاں علت نہیں وہاں حکم بھی نہیں. تو یہ استبرا والا حکم جو ہے, یہ اس کی علت جو ہے وہ استحداث ملک ہے. استحداث کا معنی ہے کوئی نئی چیز پانا, استحداث ملک یعنی نئی ملکیت کا پایا جانا. جہاں بھی باندی کے اندر نئی ملکیت آئے گی, کوئی نیا مالک بنے گا, وہاں پر استبرا آ جائے گا. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ استبرا کی علت کیا ہے؟ استحداث ملک. لفظ یاد کرو, کیا علت ہے؟ استحداث ملک, ہاں, یعنی نئی ملکیت کا پایا جانا. یہ آگے لفظ آ جائے گا 2-4 سطروں بعد. نئی ملکیت کا پایا جانا, جب بھی باندی میں نئی ملکیت پائی جائے گی کیا ضروری ہوگا؟ استبرا, یعنی 1 حیض انتظار کرنا پڑے گا, پتہ لگ جائے کہ اس کا رحم صاف ہے اور اس میں کوئی حمل وغیرہ نہیں ہے. پھر جب یہ علت شریعت نے قرار دے دی, اب چاہے وہاں پر حمل کا احتمال نہ ہو, پھر بھی استبرا کرنا پڑے گا. مثلا آپ نے ایک شخص سے باندی خریدی, اور وہ جس سے خریدی وہ بھی مرد ہے, عاقل بالغ ہے, تو ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ صحبت کرتا ہو. لہذا خریدنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 1 حیض انتظار کرنا پڑے گا, تب تک آپ اس سے صحبت نہیں کر سکتے, اور یہ ہے استبرا. اور کیوں استبرا کیوں واجب ہوا آپ پر؟ کیونکہ آپ نئے مالک بنے ہیں, تو استحداث ملک ہوا, نئی ملکیت پائی گئی, نیا مالک پایا گیا, نیا مالک پایا گیا, نیا مالک بن گیا, تو اب استبرا ضروری ہوگا. اب دیکھو, یہاں پر تو احتمال تھا کہ رحم میں رحم جو ہے اس کا مشغول ہو اس کے مائے محترم کے ساتھ, یعنی منی کے ساتھ. منی کو کیا کہیں گے؟ مائے محترم سے تعبیر کریں گے, کیونکہ یہ حرمت والا پانی ہے جو آگے اولاد کا سبب بنتا ہے, اولاد کا باعث بنتا ہے. تو جب ایک شخص باندی خریدتا ہے تو وہاں احتمال ہوتا ہے کہ شاید اس کا رحم مشغول ہو اس دوسرے کے مائے محترم کے ساتھ, تو پھر اگر وتی برا فوراً کر لے گا تو پھر تو مائے محترم کا اختلاط لازم آئے گا, مائے محترم کا اختلاط اس کا مل جانا یوں کہ مکس ہو جانا لازم آئے گا, یوں کہ آسان لفظوں میں کہ پیدا ہونے والے بچے کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کس کی اولاد ہے کس کا بچہ ہے. حاصل کلام سمجھ میں آیا؟ تو جہاں بھی استحداث ملک ہوگا وہاں استبراء ضروری ہوگا, چاہے ایسا مقام ہو جہاں باندی کے رحم میں حمل کا بظاہر احتمال ہی نہ ہو. مثلا ایک شخص کسی عورت سے باندی خریدتا ہے تو وہ باندی کس کی تھی؟ عورت کی تھی. تو وہاں پر تو دیکھو اس کا مالک تو مرد ہے ہی نہیں, تو وہاں پر تو اس کے رحم کا مشغول ہونے کا احتمال نہیں ہے, لیکن پھر بھی شریعت نے حکم کا دار و مدار کس پر کر دیا؟ علت پر. اور علت جہاں پائی جائے گی چاہے اس کے اندر وہ حکمت ہو یا حکمت, تو استبراء میں حکمت کیا تھی, فائدہ کیا تھا؟ رحم کا پاک ہونا معلوم ہو جائے, پاک ہونا معلوم ہو جائے. تو اب دیکھو یہاں پر تو حکمت نہیں ہے, اس کا رحم تو پہلے سے ہی پاک ہے, لیکن پھر بھی شریعت نے حکم کا دار و مدار کس پر کر دیا؟ علت پر. اور علت کیا ہے؟ استحداث ملک. اور آپ نے جب خریدا اس کو تو استحداث ملک پایا گیا, لہذا آپ کیا کرنا پڑے گا؟ استبراء کروانا پڑے گا. یا دوسری مثال لے لو کہ باندی کو خریدا جس کا مالک اس کا اپنا محرم تھا. کون تھا محرم؟ مثلا وہ جو اس کا مالک ہے وہ اور یہ جو اس کی باندی ہے انہوں نے بچپن میں ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا, تو دونوں رضائی بھائی بہن ہو گئے. تو رضائی بھائی بہن ہو گئے اور رضائی بھائی بہن ہو گئے تو یہ بہن اس پر کیا ہوئی؟ وہ حقیقی بہن کی طرح حرام ہے اس پر. تو اب وہ شخص, وہ جو مالک ہے وہ اس کا محرم ہے. اب کوئی تیسرا شخص اس باندی کو اس باندی کے محرم سے خریدتا ہے, اب یہاں پر بھی دیکھو اس کے رحم کا صاف ہونا بظاہر یقینی ہے, لیکن پھر بھی استحداث ملک تو پایا جا رہا ہے, نیا مالک تو آیا, نئی ملکیت تو پائی جا رہی ہے, لہذا اس پر کیا ضروری ہوگا؟ مشتری پر کہ وہ کیا کرے؟ استبراء کرے. بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وَمَن مَلَكَ أَمَتًا, اور جو شخص مالک ہوا کسی باندی کا بشراء, ان خریدنے کی وجہ سے, او نحوی ہی, یا اس جیسی کوئی چیز, یعنی کسی بھی طریقے سے مالک بن جائے, کل وصیتی, جیسے کہ وصیت ہے. دیکھو وصیت سے بھی کوئی شخص کسی چیز کا مالک بنتا ہے. زید نے مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ میری یہ جو باندی ہے میرے مرنے کے بعد بکر کو دے دی جائے, تو دیکھو وہ وصیت کے اندر وہ باندی کس کو مل گئی؟ بکر کو مل گئی. بکر تو اس کا وارث نہیں تھا, لیکن وصیت کی وجہ سے وہ کیا بن گیا؟ باندی کا مالک. اب جب مالک بن گیا تو استحداث ملک پایا گیا, لہذا استبراء ہوگا. یا وصیت نہیں کی, بکر اس کا وارث ہی تھا, خود ہی وہ کیا بن گیا؟ وراثت میں اس کو وہ باندی مل گئی, تو کیا ہوا؟ یہ استحداث, تو یہ استحداث ملک ہوا, تو اس صورت میں بھی استبراء ہوگا. تو کہتے ہیں جس جو کوئی شخص باندی کا مالک ہوا خریدنے کی وجہ سے, اور نحوہ, یہ اس جیسی چیز کی وجہ سے, کل وصیتی, جیسے کہ وصیت ہے, والارثی, اور وراثت ہے, ونحوہما, یہ اس جیسی کوئی چیز, ولو بکرن, اگرچہ وہ باندی باکیرہ ہو. وہ باندی باکیرہ ہو. بھئی دیکھو صورت مسئلہ یہ, آگے یہ خود بھی بیان کریں گے. باندی باکیرہ ہو, اب باکیرہ باندی کسی سے خریدی, تو اس کا باکیرہ ہونا ہی بتلا رہا ہے کہ اس کے رحم کا مشغول ہونا ہونے کا یہاں مشغول نہیں ہے دوسرے کے مائے محترم کے ساتھ, اس کا رحم صاف ہے کیونکہ اس کے ساتھ صحبت ہی نہیں ہوئی, باکیرہ ہے بھائی. لیکن پھر بھی آپ کو بتائیں گے شریعت کا یہاں حکم کا دار و مدار کس پر ہے؟ علت پر ہے, اور علت استحداث ملک تو پایا جا رہا ہے, لہذا باقیرہ ہی کیوں نہ ہو استبرا ضروری ہوگا جب استحداث ملک ہو. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے ولو بکرن اگرچہ وہ باقیرہ ہو اور وہ مشریت. یہ وہ صورتیں ذکر کر رہے ہیں جس میں رحم کے مشغول ہونے کا احتمال نہیں ہے بظاہر. بھائی وہ سب اکٹھی کر رہے ہیں اگرچہ باقیرہ ہو, دیکھو اس میں بھی رحم کے مشغول ہونے کا احتمال نہیں. وہ مشریتن, مشریون یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. شرا یشری کا معنی خریدنا, جیسے رما یرمی رمین فہوا رامین و رومی یورما رمین فدا کا مرمیون, تو یہ بھی مشریون بھائی. اور تا گولتا مونس کے لیے ساتھ ملا دی. اگرچہ وہ باقیرہ ہو وہ مشریتا منی مراتین, یا اس کو خریدا گیا ہو عورت سے, اس میں بھی دیکھو رحم کے مشغول ہونے کا احتمال بظاہر نہیں. او عبدین, یا اس کو کس سے خریدا گیا ہو, کسی غلام سے. بھائی میں نے اپنے غلام کو اجازت دی کہ تم کاروبار کر سکتے ہو, تجارت کر سکتے ہو. یہ غلام جو تھا بڑا تجارت میں ماہر تھا, اور یہ تجارت میں پیسے اب خوب کمانے لگ پڑا, مجھے مالک کو لا کر پیسے دیتا ہے. یہ باندیوں کی بھی تجارت خرید و فروخت کرنے لگا, تو کیا یہ غلام جو باندی کو خریدے گا تو کیا اس کا مالک بن گیا؟ نہیں, مالک تو وہی آقا ہے اس کا, لہذا غلام کے لیے اس باندی سے صحبت جائز نہیں. تو اب اس غلام سے کوئی شخص کیا کرتا ہے, باندی خریدتا ہے. استحداث سے ملک تو ہے لیکن باندی تو اس کے رحم کے مشغول ہونے کا تو بظاہر احتمال نہیں, لیکن پھر بھی استحداث سے ملک تو ہے لہذا استبرا کرنا پڑے گا. یہ مانا ہے اس مشریتن منی مراتین, یا خریدا ہو اس کو کسی عورت سے, او عبدین یا کسی غلام سے, او محرمی ہا یا اس باندی کے محرم سے اس کو خریدا ہو. محرمی ہا ضمیر کس کو راجے ہے؟ شارح بتلا رہے ہیں اے محرم الامتی, یہ ہا ضمیر کس کو راجے ہے؟ اما کو راجے ہے, باندی کے محرم سے خریدا. لیکن غیر ذی رحم محرم لہا, لیکن وہ غیر ذی رحم محرم ہو اس کا. یہ ایک اور بات یہاں سمجھ لیں, حدیث میں آیا ہے من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ. من ملک, جو شخص مالک ہوا ذا رحم, قریبی رشتہ دار کا, ذو رحم کا یعنی ذو مال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مال والا. اور حالت نسبی میں کیا کہیں گے؟ زا مال. اور حالت جری میں کیا کہیں گے؟ زی مال. تو یہاں بھی ہے من ملکہ زا رحم, یہ مفعول ہے نا, تو زا رحم, زو رحم, زی رحم, رشتے والا, رشتے دار. یعنی جو شخص مالک ہوا کس کا؟ زا رحم, اپنے قریبی رشتے دار کا. محرم من ہو, اور وہ اس کا محرم بھی ہو, قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم, یہ دو چیزیں ذکر ہوئی حدیث میں. من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ, جو شخص اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا, عتق علیہ, تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا. وہ جس کا مالک بنا ہے وہ اس پر, لیکن دو شرطیں ہیں کہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو. مثلا ایک شخص ہے, وہ اور اس کی بہن دونوں قیدی ہو کر ان کو غلام بنا لیا گیا. جنگیں ہوتی تھی, جو پکڑے جاتے ان کو غلام بنا لیتے تھے, قیدی بنا, تو ان کو غلام بنا لیا بھائی, قیدی بنا لیا. اب یہ جو مرد تھا, جو بھائی تھا, اس کو کسی مسلمان نے خرید کر آزاد کر دیا, اور یہ پھر بعد میں مالدار ہو گیا. اب اس نے اپنی بہن کو خریدا. اب بہن جو ہے, دیکھو وہ اس کی قریبی رشتہ دار بھی ہے, نسبی رشتہ ہے یعنی قریبی, قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے. بہن کے ساتھ کیا نکاح جائز ہے؟ نہیں. تو محرم بھی ہے, دونوں شرطیں پوری ہو گئیں, قریبی رشتہ دار بھی ہے اور میں. اور من ملک ذا رحم محرم, جو اپنے ایسے قریبی رشتہ دار کا مالک بنا جو اس کا محرم بھی ہو, قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو, عتق علیہ, اس پر آزاد ہو جائے گا. لہذا جیسے ہی بہن کو خریدے گا, جس لمحے میں خریدا اگلے ہی لمحے میں بہن خود بخود آزاد ہو گئی. اس کو کرنا نہیں پڑے گا یہ کہے کہ تو آزاد ہے, نہیں نہیں نہیں. جس لمحے میں ایجاب و قبول ہوا اگلے ہی لمحے کے اندر بہن آزاد ہو گئی. کیونکہ حدیث میں کیا آیا, جو اپنے قریبی محرم کا مالک بنا وہ اس پر کیا ہو جاتا ہے آزاد. تو دونوں شرطیں ضروری ہیں, قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو. محرم بھی ہو, ایک شرط پوری ہو تو پھر آزاد نہیں ہوگا. کس نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا لیکن محرم نہیں ہے, مثلا اپنے چچا کی بیٹی کو کس نے خرید لیا, وہ باندھی تھی. اب چچا کی بیٹی قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم ہے, اس سے تو نکاح جائز ہے تو محرم نہیں, لہذا وہ آزاد نہیں ہوگی بھائی. یا دوسری صورت, محرم ہو لیکن قریبی رشتہ دار نہ ہو, جیسے کسی نے اپنی رضائی بہن کو خرید لیا. اب قریبی رشتہ تو کوئی بھی نہیں, اجنبی ہیں لیکن دودھ ایک عورت کا پیا ہے تو حرام ہے, تو وہ حقیقی بھائی بہن کی طرح بن گئے, اور یہ رضائی بہن انسان پر کیا ہے, حقیقی بہن کی طرح حرام ہوتی ہے. تو محرم تو ہے لیکن قریبی رشتہ دار نہیں, لہذا کوئی اپنی رضائی بہن کو خریدتا ہے تو یہ اس پر آزاد نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی لیے کہا متن میں کیا مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ باندی کو خریدا کس سے, باندی کے محرم سے. باندی کو خریدا کس سے, محرم سے, تو بھی استبرا ضروری ہے. شارح آپ کو بتائیں گے کہ باندی کو جس سے خریدا وہ اس کا محرم ہو, صرف قریبی رشتہ دار اور محرم دونوں نہ ہو, کیونکہ اگر دونوں ہے پھر تو باندی خود ہی آزاد ہو جائے گی, پھر خریدنے کا کیا معنی بھائی, پھر اس کا بیچنا ہی جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی, وہ تو آزاد ہو چکی ہے. اس لیے کہا لیکن غیر ذی رحم محرم لہا, لیکن یہ باندی جو ہے اس کی ذی رحم محرم نہ ہو. ذی رحم کس کو کہا, قریبی رشتہ دار, اور محرم اللہ اس کی محرم, اس کی قریبی رشتہ دار محرم نہ ہو. غیر کو صرف ذی رحم پر داخل کریں, لیکن وہ غیر ذو رحم ہو جو اس کی محرم ہے, وہ باندی جو ہے کہا نا اس کی محرم ہو. او محرمیہ, محرم تو ہو لیکن غیر ذی رحم ہو, قریبی رشتہ دار نہ ہو. لیکن غیر ذی رحم محرم لہا, لیکن اس کی غیر ذی رحم محرم ہو. حتی لا تعتق الامت علیہ, یہاں تک کہ باندی اس پر آزاد نہ ہو, ورنہ تو آزاد ہو جائے گی اگر دونوں شرطیں پوری ہوئی. او من مال صبیین, او مشریتا من مال صبیین, یا وہ خریدا ہے اس کو من مال صبیین, کس سے, بچے کے مال سے, یعنی بچے کے مال میں تھی وہ باندی. بچہ چھوٹا, ایک دو سال کا, تین سال کا چھوٹا بچہ, سبھی ہے, بچہ ہے, اس کو مال کہیں سے کس نے وراثت میں مل گیا ہے, یا کس نے وصیت کر دی تھی. بچہ ہے, اس کے والد فوت ہو گئے لیکن والد کروڑ پتی تھے, اس کی باندیاں بھی تھیں, وہ باندیوں کا مالک بیٹا بن گیا. اب اس بچے کے مال میں باندی تھی, اس کو کسی نے خریدا. اب بچے, جب بچے کی باندی تھی یہاں تو وتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جب وتی نہیں تو باندی کے رحم کا پاک ہونا یقینی ہے بظاہر, لیکن پھر بھی جب اس سے خریدا تو استحدا سے ملک تو پایا گیا, لہذا کیا کرنا پڑے گا, استبرا کرنا پڑے. یہ مانا ہے او من مال سبیین, یا ایسی اگرچہ اس کو خریدا ہو بچے کے مال میں سے. ای کانت الامت من مال سبیین, یعنی وہ باندی جو ہے بچے کے مال میں سے تھی, اس کو خریدا ہے, تو حرم علیہ وطؤها, تو حرام ہے اس شخص پر, وہ جو مالک ہے اس پر, اس باندی سے وتی کرنا, صحبت کرنا. ودواعیہ, اور دواعی وتی بھی حرام, دواعی وتی بھی حرام. دواعی وتی کیا, وہ چیزیں جو وتی کی طرف دعوت دینے, وتی کی طرف لے جانے والی ہیں, جیسے بوسا لینا اور شہوت سے ہاتھ لگانا اور شرمگاہ کی طرف دیکھنا, یہ سب چیزیں کس طرف لے جانے والی ہیں, وتی کی طرف لے جانے والی ہیں, یہ سب دواعی وتی ہیں. یعنی یوں کو ہر وہ فیل جو بیوی کے ساتھ تو جائز, غیر عورت کے ساتھ جائز نہیں, وہ جو وتی کی طرف لے جانے والے ہیں وہ افعال, بیوی کے ساتھ جائز, غیر عورت کے ساتھ جائز نہ ہو, تو یہ دواعی وتی ہیں. اور جو حکم وتی کا ہے وہی حکم کس کا ہے, دواعی وتی. جب وتی اس باندی کے ساتھ حرام, تو دواعی وتی یعنی اس کا بوسا لینا, یا اس کو چھونا وغیرہ یہ سب بھی حرام ہے. تو حرم علیہ وطئھا ودواعیہ, حرام ہے اس پر اس باندی سے وطی کرنا, ودواعیہ اور دواعی وطی بھی, حتی یستبرئ بحیضۃ فی من تحیض, یہاں تک کہ استبرا کر لے یعنی اس کے رحم کی پاکی حاصل کر لے, بحیضۃ ایک حیض کے ساتھ, فی من تحیض ان عورتوں میں جن کو حیض آتا ہو. بھئی جو باندی خریدی اس میں تین احتمال ہیں, یا تو وہ بالغہ ہے اس کو حیض آتا ہے حیض والی ہے, یا وہ بہت کم عمر ہے جس کو حیض آتا ہی نہیں, یا بہت زیادہ عمر والی ہے اس کو بھی حیض نہیں آتا. تو اگر حیض والی ہے تو اس میں استبرا ایک حیض کے ذریعے ہوگا, اگر ایسی ہے جس کو حیض نہیں آتا تو وہاں پر ایک مہینے کا اعتبار کریں گے, ایک مہینہ پورا اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا. اور اگر وہ باندی حاملہ ہے, پہلے سے حمل ہے, تو جب تک وضع حمل نہ ہو جائے, وہ حمل کو جنم نہ دے دے, اس وقت تک اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں. تو اسی لیے کہا کہ حتی یستبرئ بحیضۃ, یہاں تک کہ رحم کی پاکی حاصل کر لے, بحیضۃ ایک حیض کے ساتھ, فی من تحیض ان عورتوں میں ان باندیوں میں جن کو حیض آتا ہے, وبشہر اور ایک ماہ کے ساتھ, فی زوات شہر مہینوں والیاں, زوات شہر مہینوں والیاں یعنی جن کو حیض نہیں آتا ہو, تو اس میں پھر ایک ماہ کہتے کا اعتبار کریں گے. وبوضع الحمل فی الحامل, اور استبرا کر لے وضع حمل کے ساتھ یعنی حمل کو جنم دینے کے ساتھ, فی الحامل اس باندی میں جو حاملہ ہے, فی الحامل حامل میں گولتا ساتھ نہیں جوڑی, کیونکہ گولتا فرق کرنے کے لیے لاتے ہیں, بین المذکر والمؤنث, اور حاملہ ہونا یہ تو صرف عورتوں کی صفت ہے, لہذا یہاں گولتا جوڑنے کی ضرورت بھی نہیں. جیسے طالقن, طالقن طلاق والی, طلاق تو صرف عورت کی صفت ہوتی ہے, لہذا وہاں بھی گولتا جوڑنے کی ضرورت نہیں. یا جیسے حائزن, حیض والی, حیض بھی چونکہ صرف عورت کو آتا ہے تو وہاں بھی گولتا جوڑ کر فرق کرنے کی ضرورت نہیں. آگے دیکھیے, کہتے ہیں فَإِنَّ الْحِكْمَةَ فِي الْاِسْتِبْرَاءِ تَعَرُّفُ بَرَاءَةِ الرَّحْمِ, رحم اور رحیم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں, ہا کو ساکن بھی اور ہا کے نیچے زیر بھی. فَإِنَّ الْحِكْمَةَ فِي الْاِسْتِبْرَاءِ, کیونکہ حکمت جو ہے استبراء کے اندر, وہ استبراء کیوں کیا جاتا ہے, اس کی حکمت کیا ہے, فائدہ کیا ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے. کہتے ہیں بھائی فَإِنَّ الْحِكْمَةَ فِي الْاِسْتِبْرَاءِ, استبراء کے اندر حکمت جو ہے, تعرف براءۃ الرحم, وہ جاننا ہے رحم کی پاکی کو, رحم کے پاک ہونے کو جاننا ہے کہ رحم پاک ہے. صیانتا للماء المحترم عن الاختلاط, صیانت کا معنی بچانا, بچانے کے لیے, للماء المحترم حرمت والے پانی کو یعنی منی کو, عن الاختلاط کس سے, اختلاط سے, ملنے سے. وذلك عند حقيقة الشغل او توهم الشغل بماء محترم لكنه امر خفي, لیکن یہ جو ہے یہ اس وقت ہوگا, یہ حکمت اس وقت پائی جائے گی جب رحم حقیقتاً ماء محترم کے ساتھ مشغول ہو, یعنی حقیقتاً مالک نے اس کے ساتھ وطی کی تھی, پچھلے مالک نے وطی کی تھی, تو اب تو یہ جب وطی کی ہے تو یقیناً اس کا رحم کس کے ساتھ مشغول ہے, ماء محترم کے ساتھ مشغول ہے. اور بعض جگہ حقیقتاً مشغول تو نہیں ہوتا, یہ یوں کہیں حقیقتاً وہاں وہم ہوتا ہے, احتمال ہے, احتمال ہے, تو اس وقت پھر یہ استبرا ہوتا ہے, استبرا کیا جائے گا. استبرا میں حکمت کیا ہے کہ رحم کی پاکی کو پہچانا جائے, اور رحم کی پاکی को पहचानना उसी जगह पर होगा जहां पर यह एहतमाल हो कि रहम शायद वाकई माए मोहतरम के साथ क्या है, मशगूल है, यानी पिछले मालिक ने उसके साथ वती की है, या जहां एहतमाल है, इमकान है, इमकान है, तो वहां इस्तिबरा किया जाएगा, इस्तिबरा। लेकिन लेकिन कहते हैं यह तो अमरे खफी है, इसका पता चल ही नहीं सकता। आप खरीद रहे हैं, पता नहीं मालिक आपको बताता है या नहीं बताता कि मैंने इसके साथ इस तोहर में वती की है या वती नहीं की। तो चूंकि ये एक अमरे खफी है और शरीयत अमरे खफी को इल्लत नहीं बनाती, वो अमरे जाहिर को इल्लत बनाती है ताकि लोगों को पता तो चले। जैसे देखो नींद के अंदर, नींद के अंदर चूंकि एहतमाल है खुरूज नजासत, यानी हवा के खारिज होने का, लेकिन वो तो अमरे खफी है। कोई शख्स सो गया, पता नहीं अब खुरूज हवा हो, खुरूज रिह है या नहीं। अगर खुरूज रिह है तो वजू टूट गया, अगर खुरूज रिह नहीं तो वजू भी नहीं टूटा। लेकिन चूंकि ये अमरे खफी है, वो सो गया, उसे तो पता ही कुछ नहीं है, तो शरीयत ने उस अमरे खफी पर इल्लत का, उसको इल्लत नहीं बनाया, बल्कि नींद ही को इल्लत बना दिया जो अमरे जाहिर था। बस सोने ही को क्या बना दिया, जो सो गया उसका वजू टूट गया। और तफसील आप वजू वगैरह के मसाइल में पड़ चुके हैं। तो यहां पर भी, यहां पर भी इस्तिबरा किया जाएगा कि जब वो रहम क्या हो, माए मोहतरम के साथ मशगूल हो, या उसमें माए मोहतरम के साथ मशगूल होने का एहतमाल हो। लेकिन चूंकि एक अमरे खफी है, ये तो पता चल ही नहीं सकता कि रहम माए मशगूल है या मशगूल नहीं है, लिहाजा शरीयत ने जो इल्लत करार दिया वो अमरे जाहिर को बना दिया, और वो है इस्तेहदासे मिल्क। किसको बना दिया? ये जो खरीदने के बाद अब इस्तेहदासे मिल्क, ये तो मालूम है ना, नई मिल्कियत आई है, ये तो सबको पता लग रही है कि इसने नई खरीदी है या इसको मिली है। तो इस सूरत में भी इसी को शरीयत ने इल्लत करार दे दिया, वो अमरे खफी को इल्लत नहीं बनाया क्योंकि उसका तो पता चल ही नहीं सकता। ये इस अमरे जाहिर को, यानी इस्तेहदासे मिल्क को इस्तेबरा की इल्लत बना दिया। अब जहां इस्तेहदासे मिल्क होगा वहां पर इस्तेबरा होगा, और जहां इस्तेहदासे मिल्क नहीं, नई मिल्कियत नहीं पाई जा रही, वहां इस्तेबरा भी नहीं होगा। तो कहते हैं वज़ालिका, और ये जो हिकमत है इस्तेबरा की, इंद हकीकत शुगल, या तो ये हकीकतन उसके रहम के मशगूल होने की सूरत में होगा, और तवहम शुगली, या जहां पर मशगूल होने का वहम हो, किसके साथ, बिमा इन मोहतरम, इन माए मोहतरम के साथ, लाकिन्नहु अमरुन खफीयुन, लेकिन ये तो एक पोशीदा मामला है, फउदीर अलहुक्म अला अमरिन जाहिरिन, तो हुक्म का मदार रखा गया अला अमरिन जाहिरिन, किस पर, अमरे जाहिर पर, वह हुआ इस्तेहदासुल मिल्की, और वो मिल्के जदीद का पाया जाना है, नई मिल्कियत का पाया जाना है। वह इनकान आदमु वत इल मौला मालूमन, अगरचे आका का वती न करना मालूम हो, बास सूरतों में तो आका का वती न करना यकीनी तौर पर मालूम है, जैसे बांदी किससे खरीदी है, औरत से, या बांदी किससे खरीदी है, बच्चे के माल में से, या बांदी किससे खरीदी है, गुलाम से, या बांदी किससे खरीदी, अपने महरम से, इन सब सूरतों में तो अगरचे आका जो था, पिछला मालिक था, उसका वती न करना यकीनी तौर पर मालूम है, लेकिन दारोमदार शरीयत ने किस पर रख दिया, अमरे जाहिर, और वो है इस्तेहदासे मिल्क। तो कहते हैं वह इनकान आदमु वत इल मौला मालूमन, अगरचे आका का वती न करना वो मालूम हो, कमाफिल उमूर इल्लती अद्दहा, जैसे कि उन उमूर में जिनको मातिन ने शुमार किया, पीछे जो आया था, अगर वो बाकिरा हो, या बच्चे से खरीदा, या औरत से खरीदा, या अपने महरम से खरीदा, ये जिनको जो उसने शुमार करवा दिए मतन में, जैसे कि उन उमूर में जिनको मातिन ने शुमार करवाया, वही कौलहु वलाउ बिक्रन, और ये मातिन का कौल वलाउ बिक्रन से लेकर इला आखिरी ही आखिर तक है। फइन्नल हिकमत तुरा फिल जिनसी लाफी कुल्ली फर्दिन, इसलिए क्योंकि हिकमत जो है फायदा है, फायदा जो है उसकी रियायत पूरी जिंस में रखी जाती है, लाफी कुल्ली फर्दिन, हर फर्द में नहीं, بھائی جب حکم لگایا جاتا ہے تو پورے تمام افراد پر حکم، پوری جنس پر حکم لگتا ہے، ہر ہر فرد پر علیحدہ حکم نہیں لگتا، کیونکہ بعض افراد تو اس کے اندر داخل ہی نہیں ہو رہے، تو اگر ان کو ہم نکالیں گے تو بڑی مشکل پیش آئے گی. بس ایک عمومی حکم لگا دیا جاتا ہے تمام افراد پر، کس پر؟ تمام افراد پر، پوری جنس پر لگا دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی پوری جنس پر، کہ جب بھی باندی میں کیا ہوگا، استحداث سے جس جو بھی باندی ہے، پوری باندیوں کی جنس، اب چاہے وہ باقرہ ہو، چاہے وہ باندی کسی بچے سے خریدی گئی ہو، چاہے وہ محرم سے خریدی گئی ہو، چاہے غلام سے خریدی گئی ہو، سب اس کے اندر آ گئی. تمام باندیوں میں جب بھی استحدا سے ملک ہوگا، کیا ضروری؟ استبراء ضروری ہے. یہ معنی ہے فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تُرَعَى فِي الْجِنْسِ لَا فِي كُلِّ فَرْدٍ، حکمت جو ہوتی ہے اس کی رعایت پوری جنس میں رکھی جاتی ہے، لا فی کل فردن، ہر فرد میں نہیں. وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ، لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے. اشکال یہ کریں گے، آگے آپ کو بتائیں گے کہ بھائی پوری جنس پر تو ٹھیک ہے، حکم پوری جنس پر لگایا جاتا ہے، لیکن یہ تو وہاں پر ہے نا جہاں پر مختلف قسم کی انواع اور اقسام بن سکتی ہیں، پھر تو رعایت رکھی جا سکتی ہے. مثلا باندیوں کے اندر کئی قسمیں بن سکتی ہیں. ایک وہ باندیاں جو ایسے شخص سے خریدی گئیں جو وتی کر سکتا ہے، ایک وہ باندی جو خریدی گئی وہ کیا ہے، باقرہ ہے، یہ ایک الگ قسم. ایک وہ باندی جو کس سے خریدی گئی، محرم سے خریدی گئی، وہ الگ قسم. تو کئی کئی قسمیں بن سکتی ہیں، تو قسموں کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ حکم بیان کر دو. قسموں کے اعتبار سے جس میں وتی کا احتمال ہے وہاں استبراء لازم قرار دے دو، جہاں وتی کا احتمال نہیں ہے وہاں استبراء کو لازم قرار نہ دو. قسمیں بن سکتی ہیں کہ نہیں بن سکتی؟ تفصیل بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک ایک فرد میں تو ٹھیک ہے حکم لگانا مشکل ہے، لیکن جب کئی انواع بن سکیں تو انواع تو آرام سے بن سکتی ہیں نا، اس میں تو ساری باقرہ انواع، باقرہ باندیاں، ساری دنیا کی باقرہ باندیاں اس کے اندر داخل ہو گئیں. جب بھی خرید و فروخت ہوگی ان پہ کہہ دو کہ استبراء نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بھی باندیاں بچے سے خریدی جائیں ان کا، یہ تو ایک نوع ہو گئی، اس کا حکم دے دو کہ اس میں استبراء نہیں ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں ولیکن یرید علیہ، لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ان الحکمت لا ترعا فی کل فرد، ان کی حکمت کی رعایت ہر فرد میں تو نہیں رکھی جاتی، لیکن ترعا فی الانواع المضبوطتی، لیکن اس کی رعایت رکھی جاتی ہے ان اقسام میں، المضبوطتی، جو محفوظ ہوں، منضبط ہوں. محفوظ یعنی الگ الگ اقسام، منضبط ہوں، مرتب ہوں، تو اس کی رعایت رکھی جا سکتی ہے ان انواع میں جو مضبوط ہوں یعنی محفوظ ہوں. فَإِن كَانَتِ الْأَمَةُ بِكْرًا، اگر باندی جو ہے وہ باقرہ ہو، یہ ایک نوع، اور مشریتن مِمَّا لَا يَسْبُتُ نَسْبُ وَلَدِهَا مِنْهُ، یا وہ خریدی گئی ہو اس شخص سے کہ اس سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوتا، لا يثبت نسب ولدها منه، کہ اس سے اس کے باندی کے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوتا. وهو ان يكون الولد ثابت النسب، وهو، یہ عبارت ذرا مشکل ہے، اس کو سمجھ لیں. دیکھو ایک شخص نے ایک باندی خریدی، اور کس سے خریدی؟ غلام سے خرید لی. اب غلام کا تو وتی کا احتمال وہاں نہیں، کیونکہ غلام تو اس کا مالک ہی نہیں، عبد مازون کی بات کر رہا ہوں. یا باندی کو اسی کے، باندی کے محرم سے خرید لیا، اس کا رضائی بھائی تھا، اس سے کیا کیا، باندی کو خرید لیا. اب اس باندی کا بچہ ہے، اور یہ بات یقینی ہے یہ بچہ اس سے نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس کا رضائی بھائی ہے، تو اس بچے کا نسب معلوم ہوا کسی اور سے ثابت ہے، کوئی جو پچھلا مالک تھا اس سے ثابت ہے، یا اس کا کسی سے نکاح کروایا تھا کچھ مدت پہلے، بعد میں اس نے بے شک طلاق دے دی، یا چاہے ہو، تو بچے کا نسب کس سے ثابت ہے؟ اس دوسرے شخص سے. اس مالک جس سے خرید رہا ہے اس سے بچے کا نسب ثابت نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں تو استبراء واجب نہیں ہونا چاہیے. بے شک اولاد بھی ہے لیکن اس مالک سے تو نہیں ہے، یہاں پر تو وتی کا احتمال نہیں، کیونکہ یہ تو اس کا رضائی بھائی ہے یا یہ تو غلام ہے. تو اس صورت میں تو इस सूरत में तो इस्तेबरा वाजिब नहीं होना चाहिए। तो आगे आपको जवाब देंगे कि भाई दरअसल इसमें नस आई है, ठीक है आपकी बात, अनवा यहां बनाई जा सकती थी, कुछ वो बांदियां जहां एहतेमाल मशगूलियत का माए मोहतरम के साथ हो, कुछ वो है जिनमें मशगूलियत का एहतेमाल न हो, लेकिन यहां दरअसल नस आई है, और नस वो ये है कि वो कबीला औतास के साथ मुसलमानों की जंग हुई और वहां से जो कैदी औरतें आईं तो वो बांदियां जो बनाई गईं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पर फरमाया कि खबरदार जो इनमें से हामिला हैं उन वो जब तक वो हमल को जन्म न दे दें उस वक्त तक मालिक उनका वो फिर सहाबा में तकसीम हुई ना कैदी वो माल गनीमत के तौर पर, तो हुजूर ने फरमाया खबरदार इनमें से जो हामिला हैं उनके साथ मालिक जो है वो सोहबत न करे जब तक वो हमल को जन्म न दे दें, और जो इनमें से हमल वालियां नहीं हैं उनसे भी खबरदार कोई वती न करे जब तक इस्तेबरा न कर ले, जब तक तो देखो इसमें तो हालांकि हर तरह की बांदियां थी वहां, उसमें बाकेरा भी होने का एहतेमाल था, उसमें महरम से खरीद महरम जो किसी महरम की बांदी थी उसका भी एहतेमाल था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फर्क नहीं किया, सबका एक ही हुक्म बयान कर दिया कि हमल वालियां हैं तो वज़ह हमल तक इंतजार करो, और जो गैर हमल वालियां हैं उनसे क्या करो इस्तेबरा उनमें करो। फइन कानत अमतु बिकरन अगर बांदी जो है वो बाकेरा हो और मशरीयतन या खरीदी गई हो मिम्मन ला यसबुतु नस्बु वलदिहा मिनहु उस शख्स से कि उसके बच्चे का नसब उससे साबित नहीं हो सकता, वह हुआ ये हुआ जमीर किसको राजे है, इसमें उलमा बड़े परेशान होते हैं, बाद शारहीन ने अच्छा तर्जमा किया, वो फरमाते हैं ये हुआ जमीर राजे है ये ला यसबुतु से जो आदम सबूत मालूम हो रहा है, पीछे क्या आया ला यसबुतु से क्या मालूम हुआ आदम सबूत, जैसे कुरान में आया था इदिलू के जिमन में क्या पता लग गया था अदल, तो इदिलू हुआ अकरबुल तकवा, तो हुआ जमीर इदिलू के जिमन में जो अदल, यहां पर भी ला यसबुतु के जिमन में क्या मालूम हो गया आदम सबूत, तो आदम सबूत नसब उसको यह हुआ जमीर राजे है, और अं यकूना यहां पर बा महजूफ है भी अं यकूना, और वो अदम सबूत किस तरह है वह हुआ, और वो अदम सबूत उस शख्स से भी अं यकूना बा इस सूरत है कि अलवलदु साबितुन नस्बी कि वो बच्चा जो बांदी का है वो क्या है साबितुन नसब हो, यानी पिछले मालिक से हो या किसी से निकाह करवाया था, तो यम बगी अल्लाह यजिबा तो मुनासिब यह है इन सूरतों में इस्तेबरा वाजिब नहीं होना चाहिए, लिअन्ना आदम शुगली बिबलमा इल मोहतरम मुतयक्किन फी हाज़िही अल अनवा इसलिए क्योंकि मशगूल न होना रहम का माए मोहतरम के साथ ये यकीनी है इन अनवा में, वल जवाब और जवाब ये कि अन्नहु इन्नमा यसबुतु बिन नस्सी कि ये जो है इस्तेबरा साबित है नस की वजह से, किसकी वजह से नस की वजह से, लिकौलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सबाया औतासिन बवजह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुबारक के औतास के कैदियों के बारे में, कबीला औतास के कैदियों के बारे में हुजूर ने फरमाया अला ला तुतउल हबाला हुबाला हा पर जम्मा है मेरी किताब में, यह गलत है भाई, हा पर फतहा होना चाहिए, अला सुनो या अला खबरदार खबरदार ला तुतउल हबाला वती न की जाए सोहबत न की जाए हामिला में हामिला और बांदियों से हत्ता यज़ाना हमला हुन्ना यहां तक कि वो हमल को जन्म दे दें, वलल हयाला हयाला जो गैर हामिला है और न गैर हामिला से सोहबत की जाए हत्ता यस्तबरी न बिहैज़तिन यहां तक कि वो अपने रहम को पाक कर लें साफ कर लें एक हैज के साथ, फइन नस्सबाया ला तखलु अब वही बात बयान कर रहे हैं कि ये बांदियां हर तरह की थी लेकिन हुजूर ने सब के लिए एक ही हुक्म दे दिया, फइन नस्सबाया ला तखलु मिन अन यकून फीहा बिकरुन कि ये बांदियां जो थी वो खाली नहीं थी इससे कि इनमें क्या हो बाकेरा हो, औ मस्बियतुम मिन इमरातिन या वो कैदी बनाई गई हो किसी औरत से, यानी किसी औरत की बांदी थी अब इसको कैदी बना लिया गया, व नहवु ज़ालिका या इस जैसी हो, وَمَعَ هَذَا اور اس کے باوجود حَكَمَن نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حُکْمًا عَامًا حضور علیہ السلام نے ایک عام حکم ارشاد فرمایا عام حکم دیا فَلَا يَخْتَصُ بِالْحِكْمَتِ لہٰذا یہ حکم جو ہے حکمت کے ساتھ مختص نہیں ہے جہاں براءت کی ضرورت ہے وہاں براءت ہو جہاں ضرورت نہیں وہاں نہ ہو نہیں 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 حکمت کے ساتھ مختص نہیں ہے یعنی جہاں دیکھو حکمت کیا تھی استبراء کی کہ رحم کا پاک ہونا معلوم ہو جائے اور کچھ کا تو یقینی ہے پہلے سے یقینی ہے پاک ہونا لیکن حکمت کو نہیں دیکھا جائے گا یہاں کہ یہاں حکمت ہے اس کی یہاں فائدہ ہو رہا ہے اس کا یہاں فائدہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ بعض میں تو ضرورت ہی نہیں ہے تو یہاں تو فائدہ ہی نہیں ہو رہا استبراء کہتے ہیں نہیں بھائی حکمت کو نہیں دیکھیں گے بس ایک عام حکم حضور نے دے دیا اب سب پر یہ لاگو ہوگا تو کہتے ہیں فلا یختص بالحکمت تو یہ حکم جو ہے علت کے ساتھ یہ حکم جو ہے حکمت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جہاں حکمت ہو پایا جائے اور جہاں نہ ہو نہ پایا جائے بلکہ ہر جگہ پایا جائے گا کما انہ تعالی بین الحکمت فی حرمت الخمری جیسے کہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے حکمت کو فی حرمت الخمری شراب کی حرمت میں شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا اس کو حرام قرار دینے میں کیا فائدہ ہے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء کہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ واقع کر دے تمہارے درمیان العداوۃ دشمنی والبغضاء اور بغض فی الخمر والمیسر کس کے ذریعے شراب اور جوئے کے ذریعے شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور وہ تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی بھی پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روک دے وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے بھی روک دے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ بس کیا تم باز آؤ گے کیا تم رک جاؤ گے تو یہ حکمت بیان ہوئی کہ یہ شراب اور جوئے سے کیوں روکا گیا کیونکہ یہ شراب اور جوا آپس میں دشمنی پیدا کرتی ہے اور یہ تمہیں نماز سے روکتی ہے شراب ہوگا انسان ہوش میں ہی نہیں ہوگا کسی کو کچھ کہہ رہا ہے کسی کو کچھ کہہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ لڑائی ہوگی دشمنیاں ہوں گی جیسے آپ یورپ وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کتنے ہی انہوں نے قوانین بنا لیے لیکن چونکہ شراب نوشی پر پابندی نہیں لگاتے کیونکہ اس کے ذریعے وہ اربھا روپے کماتے ہیں پابندی نہیں لگاتے تو ان کے ہاں دن رات اسی پر جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح یہ نماز سے بھی روکنے والی ہے اس کا نشہ تو کتنی دیر تک رہے گا انسان نماز کے لیے جا ہی نہیں سکتا اس کو ہوش ہی کوئی نہیں اپنا اب ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی میں تو تھوڑی سی شراب پیتا ہوں جب تھوڑی سی پیتا ہوں تو اتنا مدہوش نہیں ہوتا کہ مجھے برے بھلے کی تمیز نہ رہے لہٰذا میری کسی سے پھر لڑائی اور دشمنی بھی نہیں ہوتی اور نیز تھوڑی سی پیتا ہوں نماز سے بھی مجھے نہیں روکتی مجھے پورا ہوش ہوتا ہے اپنا تو کہتے ہیں نہیں آپ کہیں کہ یہاں چونکہ حکمت نہیں ہے اس سے شراب سے روکنے کا فائدہ نہیں ہے یہاں اگرچہ حکمت نہ بھی ہو ایک حکم عام دے دیا گیا کہ بس شراب کیا ہے اسے روک دیا گیا منع کر دیا گیا اب ورنہ تو اگر بعض جگہ اجازت ہو پینے کی اور بعض جگہ اجازت نہ ہو پھر تو بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی لوگ بڑی جرت کرنے لگیں گے ہر جگہ راستہ نکال کر شراب نوشی شروع کر دیں گے کہتے ہیں کما انہ تعالی بین الحکمت فی حرمت الخمر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کے حرام ہونے کی حکمت بیان فرمائی ہے بقول ہی اپنے اس قول کے ذریعے انما یرید الشیطان ان یوقع الآیہ کہ شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ واقع کر دے تمہارے درمیان الآیت ای اقرا الآیت یہ مفعول ہے اقرا فعل محذوف ہے کہ آیت باقی آپ پڑھ لیجئے یا الآیت معلومت یہ آیت آپ کو معلوم ہے مبتدا بنا لو خبر محذوف ہے فلا يمكن ان يقول احد لہذا یہ ممکن نہیں ہے یعنی یہ جائز نہیں ہے کوئی شخص یہ کہے انی اشربها میں تو شراب پیتا ہوں بحیث اس طور پر کہ لا يقع العداوۃ کہ دشمنی واقع نہیں ہوتی یعنی تھوڑی سی پیتا ہوں ولا يصدني عن الصلاۃ اور نیز تھوڑی سی پیتا ہوں یہ مجھے نماز سے بھی نہیں روکتی فَإِذَا كَانَتِ الْمَصْلِحَةُ غَالِبَةً فِي تَحْرِيمِهِ, جب مصلحت یعنی فائدہ غالب ہے شراب کے حرام کرنے میں, اس کے حرام کرنے میں فائدہ غالب ہے, ہر جگہ فائدہ ہے. اب ایک دو جگہ یہ کوئی شخص یہ کہہ کر اس سے اپنے آپ کو نکال لے, یہ جائز نہیں. جب مصلحت جو ہے غالب ہے شراب کے حرام کرنے میں, یعنی فائدہ اس کا زیادہ ہے, تو فشرع یحرم علی العموم, تو شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے عمومی طور پر, یعنی پورے طور پر. لما ان فی التخصیص ما لا یخفا من الخبط, اس وجہ سے کہ اس کی تخصیص کے اندر, یعنی اگر خاص کر دیا جائے ان صورتوں میں حرام ہے باقی صورتوں میں حرام نہیں, تخصیص کر دی جائے تو کہتے ہیں لما ان فی التخصیص ما, بوجہ اس کے کہ اس کی تخصیص کرنے میں ما لا یخفا, وہ ہے جو مخفی نہیں. بھائی وہ کیا چیز, من الخبط یعنی خرابی, اس میں وہ خرابی ہے جو کسی پر پوشیدہ نہیں, اگر تخصیص کر دی جائے تو اتنی خرابی پیدا ہو جائے گی ہر شخص پیے گا اپنے لیے راستہ نکالے گا. لما ان فی التخصیص ما لا یخفا من الخبط, بوجہ اس کی تخصیص کے اندر وہ خرابی ہے. تو یہ خبط کا, یہ من الخبط یہ بیان ہے ما لا یخفا کا. ان فی التخصیص اس کی تخصیص میں ما لا یخفا وہ چیز ہے جو کسی پر مخفی نہیں. بھائی وہ کیا چیز ہے, من الخبط یعنی کہ خرابی. تو یہ خبط, یہ من الخبط یہ بیان ہے ماں کا, کہ ماں سے کیا مراد ہے, بتلا دیا ماں سے مراد خبط ہے, خرابی ہے. تو یوں کرو اس ماں کی جگہ اس خبط کے لفظ کو لے آؤ یعنی, اور اب ترجمہ کرو. لما ان نفی تخصیص, اس لیے کیونکہ اس کی تخصیص کرنے میں ما لا یخفا وہ خرابی ہے جو کسی پر پوشیدہ نہیں ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ وہ تجاسر الناس, اور نیز یہ لوگوں کی جرت کرنا, تجاسر کہتے ہیں, یہ بھی اسی کا بیان ہو رہا ہے. اس کی تخصیص میں وہ خرابی ہے اور لوگوں کی وہ جرت ہے جو کسی پر مخفی نہیں. وہ دیکھو, وہ تجاسر الناس اور لوگوں کی جرت کرنا, بحیث ترتفع الحکمت, اس طور پر کہ حکمت اٹھ ہی جائے گی, حکمت تو ختم ہی ہو جائے گی, ہر ایک اپنے لیے راستہ نکالے گا یعنی لوگ جرت کریں گے. تو اس کی تخصیص میں ما لا یخفا وہ چیز ہے جو کسی پر مخفی نہیں. اب ماں سے کیا مراد ہے, دو چیزیں, ایک تو من الخبط خرابی و تجاسر الناس اور لوگوں کی جرت, کیونکہ اس کے تخصیص میں وہ خرابی اور جرت ہے لوگوں کی جو کسی پر مخفی نہیں ہے. فَإِذَا ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي السَّبْيِ عَلَى الْعُمُومِ, جب یہ حکم ثابت ہو گیا قیدیوں قید کرنے کے بارے میں, عل العمومی عمومی طور پر, اب یہ پھر اسی واپس مسئلے کی طرف چلے گئے, وہ جو باندیوں کا مسئلہ چل رہا تھا. پس جب یہ حکم ثابت ہو گیا قید کرنے میں, عل العمومی کس طریقے پر, حضور نے تمام باندیوں کے لیے عمومی طور پر استبراء کا حکم دیا اور وضع حمل کا, یا خاص کے لیے حکم دیا, تمام. تو وہی بیان کہ جب یہ حکم ثابت ہو گیا فی سب یہ قید کرنے میں, عل العمومی عمومی طور پر, ثبت فی سائری اسباب الملک, تو یہی حکم ثابت ہو جائے گا تمام اسباب ملک میں, کذالک اسی طرح, قیاسن قیاس کرتے ہوئے, جہاں بھی کوئی مالک بنے گا باندی کا, جیسے وہ کس میں بنے تھے مالک, مال غنیمت کے اندر مالک بنے, تو جہاں بھی مالک بنے گا کوئی باندی کا کسی بھی انداز میں, تو وہ وہاں یہی حکم آ جائے گا یعنی استبراء. فَإِنَّ الْعِلَّةَ مَعْلُومَتُن, کیونکہ علت معلوم ہے. دیکھو فا کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں, کیونکہ فإن العلة معلومة, کیونکہ اس کی علت معلوم ہے, اور وہ کیا, استحداث ملک. ثم تأید ذلك بالإجماع, پھر اس کی تائید ہو گئی اجماع کے ذریعے. ایک تو علت ویسے معلوم تھی حدیث, اور حدیث خبر واحد تھی, لیکن پھر اس پر تمام علماء فقہا کا اجماع ہو گیا کہ جہاں بھی استحداث ملک ہوگا وہاں کیا ہوگا, استبرا. تو اجماع بھی ہو گیا, اور اجماع تو قطعی دلیل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا اس کی تائید ہو گئی اجماع سے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں, تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کل پھر اس کو ذرا مختصر طور پر کر لیں گے, انشاءاللہ پھر پورا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.